أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزود فإن خير الزاد التقوى، فاتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن لذلك من الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالۃ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و محمد ما جود الکرم و علی الکرم من الکریم و علی و اصحاب و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے مل کر میرے ساتھ تلبیہ پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله، آج حج تربیت ریشز کی ہماری یہ دوسری کلاس ہے، اور کل کے دن میں ہم نے عمرہ اور اس کے ضمن میں گھر سے نکلنے سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنا اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ کرنا، اور عمر کے دوران جو ضروری مسائل ہیں اور جو اصطلاحات ہیں، اس حوالے سے کوشش کر کے تفصیلی گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ ہم حج کی مکمل ادائیگی کریں گے. آج ہمیں حج کرنی ہے، اور انشاءاللہ کل ہم ابتدا میں مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آخر میں تقریباً ایک گھنٹہ سوال جواب کی نشست ہوگی. تو آپ حضرات کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ ابھی سے آپ تحریر فرما کر آگے بڑھا دیں. میری بچیاں اور بہنیں بھی جو یہاں موجود ہیں، جو آنے والی ہیں، ان کو بتا دیا جائے کہ سوالات جو ان کے ذہنوں میں ہیں وہ پہلے سے تحریر کر کے پہنچا دیں، تاکہ لاہرے کے وقت مختصر میں جتنے پہلے سوال آئے ہوں گے انہیں کے جواب دیے جا سکیں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہوتا ہے. آج ہم حج کی ابتدا کرتے ہیں، اور حج کی ابتدا کرنے سے پہلے چونکہ ابھی لوگ آ رہے ہیں خرامہ خرامہ، تو ہم ان کے انتظار میں 10 منٹ کوئی اضافی گفتگو کر دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ نے جب عمرہ کر لیا، تو مکہ مکرمہ میں یا عزیزہ میں آپ کو جو ایام بسر کرنے ہیں، ان ایام کو کس طرح گزارنا چاہیے. ہمارے جتنے اسلاف تھے وہ شہر مکہ کا بڑا ادب احترام کرتے تھے، اور بہت سے ایسے بھی بزرگ ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں ننگے پاؤں سڑکوں اور گلیوں میں چلتے، اور بہت سے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ صرف موزے پہن کر جو ہے وہ وہاں وقت بسر کرتے. حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر کا بغداد مولا کا ادب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ننگے پیر ساری زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس لیے حافی ننگے پاؤں والا اس بشر حافی کہلاتے ہیں. اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ کی گلیوں اور سڑکوں پر ننگے پیر پھرتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ حرم شریف میں داخلے سے پہلے اچھی طرح سے پیر دھوئے, اور پھر کوشش کر کے اگر احرام کی حالت میں نہیں تو موزے پہن کر اندر جائے, تاکہ اگر پیر آلود ہیں تو حرم شریف کی زمین پر جو مقدس خاک اس کے قدموں میں لگی ہے, اس خاک سے مسجد الحرام کا فرش آلود نہ ہو. یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ موزے پہن کر وہ گلیوں اور سڑکوں میں پھرے, اور جب حرم شریف پہ داخل ہو تو وہ موزے اتار دے تاکہ پاؤں اس کے خاک آلود نہ ہو, کیچڑ وغیرہ نہ لگی ہو, تاکہ مسجد کا فرش جو ہے وہ آلود نہ ہو. وہاں رہتے ہوئے کوشش کرنی کہ ہر مقدس مقام پر آپ کو نفل ادا کرنے ہیں, یعنی حرم شریف کے اندر بھی اور شہر مکہ میں بھی. حرم شریف میں صفا سے جب آپ چلتے ہیں تو دائیں طرف پہ باب ارقم ہے, تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. پھر آگے چل کر باب السلام ہے, تو یہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے. پھر مروہ, اور یہاں پر دائیں طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مکان, اور پھر مطاف میں جہاں سے باب عبدالعزیز کی طرف جاتے ہیں وہاں پیچھے کی طرف مقام بیت ام ہانی ہے, جہاں سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق معراج پر تشریف لے گئے, وہ مقام ہے. پھر حطیم ہے, اور مقام ابراہیم کے قریب. تو جتنے اندر کے مقدس مقامات ہیں وہاں بھی, اور شہر مکہ میں زیارتیں کرتے ہوئے مسجد عائشہ ہے, جبل رحمت ہے, جبل ثور ہے, مقام جیرانہ ہے, اور مسجد جن ہے, مسجد شجرا ہے, مسجد رایا ہے. مسجد شجرا رایا کے علاوہ جنۃ المعلیٰ قبرستان ہے. پھر مسجد عائشہ سے تقریباً 10 کلومیٹر آگے نواریہ مقام ہے, جس کا پرانا نام مقام صرف تھا. وہاں پر ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روضہ ہے, اور مسجد عائشہ سے جب واپس حرم کی طرف آتے ہیں تو دو روڑے آتی ہیں, ایک مسجد, ایک طریق شہدا ہے اور ایک طریق حج ہے, طریق حجور ہے. تو طریق شہدا پر اندر کی طرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا روضہ ہے. یہ مقدس مقامات ہیں. جیسے ایک ام المؤمنین کا روضہ جنت المعلیٰ میں ہے, ایک کا روضہ جو میں نے بتایا مسجد عائشہ سے آگے نواریہ کے مقام پر حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے, اور باقی تمام امہات المؤمنین کا روضہ جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے. تو مکہ مکرمہ میں آپ جنت المعلیٰ پہ بھی حاضری دیں گے باہر سے, کیونکہ وہاں قبریں جو ہیں وہ مسمار کی گئی تھی, منظم کی گئی تھی, تو ہم اندر داخل نہیں ہوں گے, باہر سے حاضری دیں گے. لیکن ایک مخصوص مقام ہے جو آپ کو آپ کا گائیڈ بتائے گا کہ یہاں سے بالکل سامنے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ, حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا روضہ نظر آتا ہے. اس مقام پر بھی جائیں گے کہ جو عبداللہ بن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا روضہ ہے, اور اس مقام پر بھی جائیں گے مسجد عائشہ سے پہلے جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا روضہ ہے. مختلف مسجدیں کسی اچھے عالم دین کے ساتھ اگر آپ پیدل زیارتیں کریں تو مسجد جن ہے, جہاں جن حاضر ہوئے تھے, اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا. مسجد شجرا کے جہاں کفار کے مطالبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تھا, وہ درخت اپنی جڑوں سے باہر نکل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا, کلمہ پڑھا, اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دوبارہ جا کر اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا. اس مقام پر مسجد شجرا بنائی گئی ہے. اس کے پیچھے مسجد رایا ہے. جب مسجد مکہ المکرمہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام داخل ہوئے تھے فاتحانہ, تو وہاں جھنڈا گارا تھا. جھنڈا رایا کو کہتے ہیں, رایا جھنڈا کو کہتے ہیں, اور وہاں مسجد رایا بنائی گئی. اس کے پیچھے جنت المعلیٰ قبرستان, یہ مقدس مقامات ہیں, وہاں تمام مقامات پر جا کر حج کے علاوہ بھی آپ منا عرفات مزدلفہ جائیں گے تو منا میں مسجد الخیف ہے اور ایک اور مسجد ہے جو نظر نہیں آتی عام طور پر, پہاڑیوں کے بیچ میں بنی ہوئی مسجد عقبہ جہاں بیت عقبۃ الاولیٰ اور بیت عقبۃ الثانیہ ہوئی تھی, وہ مسجد بھی وہاں موجود ہے, اگر مقدر میں ہوا تو زیارت ہوگی اس کی بھی. مسجد الخیف کی زیارت کریں, وہاں جا کر نفل پڑھیں. یہاں صرف سال میں 5 دن یہ مسجدیں کھلتی ہیں, مسجد الخیف, مسجد مشعر الحرام اور مسجد نمرا. تو ان مسجدوں میں جا کر آپ نفل پڑھیں, اگر اندر نہیں جا سکتے تو باہر صحن میں ہی وہ جو مسجد کا مقام ہے وہاں نفل پڑھ لیں. مسجد مشعر الحرام جو مزدلفہ میں واقع ہے, اور مسجد نمرا جو عرفات میں واقع ہے. تو ان مقامات کی آپ کو زیارت بھی کرنی ہے اور وہاں نوافل بھی پڑھنے ہیں. ہر مقدس مقام پر توجہ آپ کی, سورہ قصص کی آیت نمبر 86, سورہ مجھ سے بولے کون سی سورت, سورہ قصص آیت نمبر 86, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کی تحریر کریں گے شہادت کی انگلی سے. اور مشائخ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں آپ یہ لکھیں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی حاضری وہاں ضرور ہوگی. تو اپنے کسی عزیز کے نیت سے میں اپنی ماں کی طرف سے لکھ رہا ہوں, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, سورہ قصص کی آیت نمبر 86, انشاءاللہ آپ کی والدہ کی حاضری وہاں ضرور ہوگی. یا اللہ لکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں لکھوانے کے لیے آپ کو دوبارہ وہاں ضرور بلوائے گا. پھر دوبارہ جب جائیں تو وہاں یا رسول اللہ لکھ لیجئے گا, پھر دوبارہ یا اللہ لکھ لیجئے گا. ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میری ہر دفعہ جو حاضری ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مختلف مقامات پر میں یا اللہ لکھ دیتا ہوں اپنی انگلی سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یا رسول اللہ لکھوانے کے لیے دوبارہ وہاں ضرور حاضری کا شرف عطا فرماتا ہے. تو یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نیتوں کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا. ہر نماز مسجد الحرام میں کوشش کریں, اگر عزیزیہ میں ہے تو ممکن نہیں ہے, اگر مکہ مکرمہ میں تو کوشش کریں ہر نماز مسجد الحرام میں, لیکن اپنے کسی صحیح العقیدہ سنی امام کے پیچھے باجماعت بدعقیدہ لوگوں کی اقتداء ہم نہیں کرتے اور ہماری نماز ان کے پیچھے ہوتی نہیں, کیونکہ جو ہمیں مشرک کہتے ہیں ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے, تو ہم ان کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہی نہیں. ایک اصول ہے کہ اگر کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے تو شرک اور کفر اور لعنت جو ہے وہ لوٹتی ہے. اگر کوئی ہمیں مشرک کہتا ہے تو دو میں سے ایک باتیں ہیں, کہنے والا یا تو مشرک ہے یا پھر جس کو کہا جا رہا ہے وہ مشرک ہے. ہم الحمدللہ مسلمان, ہمارے باپ دادا مسلمان, ہم یا رسول اللہ کہنے والے, اور ہم شفاعت اور وسیلے کے ماننے والے, ہم حضور کے علم غیب کے قائل, ہم حضور کے اختیار کے قائل, تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. جو ہمیں مسلمان نہ کہے وہ خود مسلمان نہیں ہے. تو ہم ایسوں کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھیں گے, اپنی نماز باجماعت اور بدعقیدہ لوگوں سے ہر جگہ دور رہیں گے, لیکن کوشش کریں ان سے الجھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اپنی زبان, اپنی ناک, اپنے کان, اپنی آنکھیں ہمیشہ بند رکھیں, ان سے الجھنے کی کوشش نہ کریں. اور آپ کو اب مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مسجد الحرام میں ایک قرآن مجید مکمل کرنا ہے, مسجد الحرام میں ایک صلاۃ التسبیح کم از کم پڑھنی ہے کہ جس سے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور وہاں قصیدہ بردہ شریف مکمل پڑھنا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت خانہ کعبہ کے سامنے گزارے اگر بیٹھنے دیا جاتا ہے, ورنہ اوپر جا کر, اور اس مقام پر بھی جو مستجاب کے پیچھے ہے, مستجاب پر بیٹھیں گے تو حجر اسود بھی نظر آئے گا اور آپ کا رخ جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہوگا. تو مستجاب پر زیادہ تر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, ان پر درود و سلام پڑھیں. اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مروہ سے باہر نکلے, سیدھا سامنے ایک لائبریری بنی ہوئی ہے, اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وہاں بھی حاضری دیں. کم از کم پیر کے دن جو ہے وہ ضرور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پر حاضری دیں. زیادہ تر وقت عمرہ اور طواف میں بسر کریں, کہ حدیث میں آتا ہے کہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں مکہ مکرمہ میں, 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں, 40 نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں, اور 20 صرف زیارت کرنے والوں کو ملتی ہیں. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی, طواف نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, اور ورنہ کم از کم خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ
عمرے سے وہاں روکنا, خاص اللہ علی قاری دسویں صدی کے مجدد سروت ہے, وہ عمرے سے وہاں روکنا گوئے نیکی سے روکنا ہے. حیات القلوب فی زیارت محبوب میں مخدوم ہاشم تھٹوی کہتے ہیں کہ عمرہ کرنا طواف سے افضل ہے, عمرہ کرنا طواف سے افضل ہے. اور علامہ خوارزمی حنفی فرماتے ہیں کہ سات طواف ایک عمرہ, ایک عمرہ سات طواف کے برابر, اور تین عمرے کر لیے تو ایک حج کا ثواب ہے. مطاف مسجد الحرام میں بھی اور رہائش گاہ میں بھی, دوران نماز استقبال قبلہ کا خاص اہتمام کریں. اگر ہوٹل میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں تو خاص دیوار حرم کعبہ, دیوار مسجد الحرام کی طرف ہی رخ ہونا چاہیے, تھوڑا سا بھی 45 والا سلسلہ نہیں چلے گا. یہاں تو ہم دور ہیں تو 45 ڈگری کے اندر بھی اگر آ جاتا ہے ہمارا سر کا رخ تو نماز ہو جاتی, وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں بالکل سیدھی سمت میں نماز پڑھنی پڑے گی, اور گھر میں رہتے ہوئے وہاں استنجا کے وقت خاص احتیاط کریں, کیونکہ مالکیوں کے نزدیک اگر استنجا کرتے وقت پیٹھ قبلے کی طرف ہو تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. ہم احناف کے نزدیک سینہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے جب ہم استنجا کر رہے ہوں یا غسل کر رہے ہوں. تو خاص مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں اس بات کی احتیاط ہو کہ استنجا کرتے وقت, کپڑے تبدیل کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف, مسجد الحرام کی طرف, روضہ رسول کی طرف نہ پیٹھ ہو نہ سینہ ہو. جب بھی کوئی تکلیف پہنچے, آج سے سینکڑوں سال پہلے کے لوگوں کے سفر کو یاد کر کے شکوا شکایت سے پرہیز کریں, ہرگز زبان پر شکوا نہ لائیں, ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں اللہ کا. گھر میں بھی زمزم استعمال کریں لیکن مسجد الحرام سے بھر کر نہیں, باہر بھرنے کے لیے پانی بھر کے لیے گھر میں بھر کے جانے کے لیے الگ سے اہتمام ہے, تو مسجد الحرام سے آپ پانی بھر کر نہیں جائیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ ہوٹل میں رہتے ہوئے بھی زمزم استعمال کریں. کم از کم مکہ مکرمہ میں آپ 12 روزے رکھیں گے, اور مسجد الحرام میں آپ اپنی ڈائری نکالیں کہ جس میں آپ نے ان لوگوں کے نام تحریر کیے ہیں جنہوں نے آپ کو سلام کی درخواست کی ہے, جنہوں نے آپ کو دعا کی درخواست کی ہے, ان کے نام لے کر وہاں سلام پیش کریں اور ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں کریں, اور کوشش کریں مسجد الحرام میں جھاڑو دینے کا شرف حاصل کریں, اور جاتے ہی اپنے موبائل میں جو آپ کا موبائل میں جو لوکیشن دیا ہوا اس کو چینج کر دیں, یہاں کراچی کا لوکیشن ہے تو وہاں جا کر اب مکہ مکرمہ کا لوکیشن اپڈیٹ کر لیں, تاکہ آپ کے موبائل میں جو نماز کا شیڈول ہے وہ مکہ مکرمہ کا ٹائم دے, اور پھر اس شیڈول کی مدد سے آپ سحری کریں, اس شیڈول کی مدد سے افطار کریں, اس شیڈول کی مدد سے نماز پڑھیں. خاص کر عصر کی نماز کے لیے تو وہ بہت پہلے اذان دے دیتے, ہمارا وقت ہی شروع نہیں ہوتا. تو ہمارا حنفیوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے, وہ ہمارے موبائل کا وہ جو شیڈول ہے وہ ٹائم ٹیبل ہے, وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارا عصر کا نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے, اور مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے, عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اور موبائل سم میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آپ خرید دیجیے گا, لیکن موبائل صرف ضرورت استعمال کیجیے گا. اور عام طواف جب آپ سلے ہوئے کپڑوں میں کریں گے تو طواف کے بعد پہلے کیا کرنا ہے, کل موجود تھے آپ, پہلے کیا کرنا ہے طواف کے بعد, ملتزم پر دعا کرنی ہے اور پھر نوافل پڑھنے ہیں. اور اگر احرام کی حالت میں ہے تو پہلے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی ہے, دعا کرنی ہے, اور پھر ملتزم پر دعا کرنی ہے. آپ مکہ شریف میں رہتے ہوئے وہاں کے پھل ضرور کھائیں, وہاں کی مقامی خوراک ضرور کھائیں, وہاں کے تبرکات ضرور حاصل کریں, لیکن گوشت کھانے میں بڑی احتیاط ہو. گوشت عام طور پر جو جھٹکے کا ہوتا ہے, جو فوراً باہر کا امپورٹڈ گوشت ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ چونکہ سستا ملتا ہے لہذا ہوٹلوں میں وہی دستیاب ہوتا ہے. کوشش کر کے اس گوشت کو کھانے کی سختی سے پرہیز کریں. جب موقع ملے تو حجر اسود کو ضرور بوسا دیں, لیکن یہ بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالیے گا کہ بھیڑ میں گھس جائیں, خاص کر کے عورتیں گھس جائیں اور مردوں کے ساتھ اختلاط ہو, یہ سب درست بات نہیں ہے. جب ہمیں شریعت نے اجازت دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دور سے اس کا اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا تو گویا یہ حجر اسود کا بوسہ ہو گیا. تو آپ اگر ممکن ہو کبھی قطار بنا کر بوسہ دلوایا جائے, ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, تو ٹھیک ہے, ورنہ رش میں گھس کر لوگوں کے حقوق تلف کر کے, لوگوں کو دھکا دے کر, لوگوں کو نقصان پہنچا کر, مرد عورت کا اختلاط کے ساتھ بوسہ جو کہ ایک مستحب کام ہے, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر جائز طریقے سے सुकून इत्मीनान के साथ लोगों के हुकूक अदा करते हैं, वो मुसलमान। लेकिन जब आप अहराम की हालत में हो तो कोशिश करें कि खिलाफ काबा से दूर रहें, मकाम मुल्तजम से दूर रहकर दुआ करें, हजर अस्वद से दूर रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशबू लगी होती है तो वो खुशबू आपके जिस्म पर, आपके हाथ पर लगेगी। अगर इतनी लग गई कि लोगों को महसूस होने लगे तो इससे दम होने का अंदेशा है, वरना सदका तो लाजिम हो जाएगा कि आप खुशबू को अपने हाथ मल लें। तो बहुत ज्यादा खुशबू लगी होती है, लोग पूरी पूरी बोतल आकर वहां उंडेल देते हैं। तो कोशिश करें कि अहराम की हालत में आप खाना काबा से थोड़ा सा दूर रहें। ये मैंने कल कहा था कि खाना काबा से करीब तरीन रहते हुए तवाफ करें। तो करीब तरीन का मतलब यह है कि अगर आप कोशिश करेंगे कि खिलाफ काबा को बोसा दे तो आसानी से मौका नहीं मिलता, लोग वहां चिमटे हुए होते हैं, तो जितना भी करीब हो आप खाने काबा से इतना करीब नहीं हो सकते कि खाना काबा से मस्त हो जाए। आप मस्त होने के लिए आपको यह मसला जहन में रखना होगा कि खुशबू जो है आपके जिस्म पर ना लगे, आपके कपड़ों पर ना लगे। हतीम जमजम शरीफ के कुएं के करीब मकाम उम्मे हानी और दूसरे मुकद्दस मकामात पर आपको नवाफिल अदा करने हैं। वहां सुन्नी हजरात से जो मकामी हैं, जो पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया से आए हैं, उनसे ताल्लुकात कायम करें, उनसे दीन सीखें, उनसे मजहब सीखें, उनसे जरूरी बातें सीखें, और जहां मौका मिले अपने मजहब की तबलीग जरूर करें। अगर मजबूरन नमाज के वक्त आप वहां मौजूद हैं तो बगैर नीयत के खड़े होंगे, नीयत नहीं करेंगे, बगैर नीयत के खड़े होंगे, नीयत नहीं करेंगे, अगर उनके पीछे नमाज दुरुस्त समझ कर पड़ी है तो सवाब की बजाय उल्टा गुना होगा, और बाज़ुल्मा के नज़दीक तो बहुत सख्त मसला है। तो हम सिर्फ सही अकीदा सुन्नी मुसलमान की इक़्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, वहां के तबरुकात खरीदें, वहां की लकड़ी खरीदें, मिसवाक खरीदें, वहां की तस्वीर खरीदें, वहां के कबूतरों को चारा डालें, कबूतर चो के वहां जाकर चारा डालें तो इसका भी बड़ा सवाब है। मस्जिद आयशा से जाकर उमरा करें, एक उमरा मस्जिद जीराना से जाकर करें, एक उमरा जो है मकाम हुदैबिया वहां से जाकर करें, एक उमरा जो है अरफा से जाकर करें। लेकिन सबसे अफजल उमरा जो है नफली उमरों में मस्जिद आयशा का उमरा है। कल मैंने इसकी तफसीर बताई थी आपको, और मस्जिद आयशा कहां पर है ये भी बताया था, जीराना कहां पर है ये भी बताया था, हुदैबिया का मकाम थोड़ा दूर है, लेकिन ये कि टैक्सी वाला अगर आप जाएं तो चार पांच अफराद बैठकर जाएं तो 60-70 रियाल लेगा आने जाने के। और वो मकाम जहां हुदैबिया की सुलह हुई थी और जहां सूरह फतह की आयतें नाजिल हुई थी, वहां जाकर भी आप उस मकाम पर भी जाकर नफिल पढ़ें और वहां से आप उमरा करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब अजर अता फरमाएगा। कोशिश करें अपने ग्रुप को अरेंज करके अपने ग्रुप लीडर के साथ एक रात गारे हिरा पर बसर करें, एक रात गारे सोर पर बसर करें, अपने ग्रुप लीडर को इस पर तैयार करें कि हमें इज्तिमाही तौर पर गारे हिरा पर ले जाया जाए। एक सवा घंटा लगता है चढ़ने में गारे हिरा, सवा डेढ़ घंटा लगता है गारे सोर, और वहां जाकर खूब अल्लाह का जिक्र करें। वो मुकद्दस मकामात हैं और लाजमी यकीनी तौर पर यहां सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमे शरीफ लगे हैं। सदकात की वहां कसरत कीजिए, कफन का कपड़ा आप साथ ले गए तो उसे आप जमजम में भिगो कर लाइए, और कजाए उमरी की कसरत कीजिए, कजाए उमरी को नवाफिल पर फोकियत दीजिए, और फराइज नवाफिल तमाम अपने नेक आमाल को ईसाले सवाब कीजिए अपने साबिकीन को, और उमरा जो है अपने साबिकीन के नाम का, मुर्दों के नाम का, जिंदों के नाम का आप कर सकते हैं जितने चाहें। अगर आपको तीन उम्रे करने तो इस तरह कर लें कि मैं वालदेन का नाम का कर रहा हूं, एक नानी नाना के नाम का कर रहा हूं, एक दादी दादा के नाम का कर रहा हूं, या इस तरह हो कि एक ननियाल का कर रहा हूं, एक ददियाल का कर रहा हूं, एक ससुराल का कर रहा हूं, एक माँ बाप का कर रहा हूं, एक फला मेरा अजीज जो इंतकाल कर गया उसके नाम का, और जिंदों के नाम की भी कर सकते हैं, अपने जिंदा अजीज के नाम के भी इशारे सवाब पर आप उम्रे कर सकते हैं, तवाफ कर सकते हैं, और खास अपने तमाम काम इशारे सवाब कीजिए, जबान और शर्मगाह की नजर की खसूसी हिफाजत कीजिए, हराम कामों से परहेज कीजिए, जितने हराम काम हैं जैसे दाढ़ी मुंडवाना, औरतों का बेपर्दगी करना अहराम की हालत, अहराम के अलावा अपने चेहरे को खुला रखना, या तस्वीरबाजी, इस तरह के तमाम गुनाहों से सख्ती से परहेज कीजिए। हरम शरीफ की सफाई के वक्त एहतियात कीजिए, वहां डिटोल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें इख्तिलाफ है कि वो डिटोल नापाक है या पाक है, लेकिन बहरहाल एहतियात करने में बेहतरी है। जन्नतुल माला बाहर से आप हाजिरी देंगे, हज के बाद भी इबादत पर तवज्जो देंगे, बाजारों की तरफ कम तवज्जो, वहां से सिर्फ आपको तबर्रुकात लाने हैं, खजूर पानी और इस तरह की تسبیح اور مسلح وغیرہ, زیادہ تر بازاروں پر توجہ نہیں دیں گے, اور کوشش کریں آخری دنوں میں بازار جائیں, کیونکہ بازار جانے کے بعد پھر عبادت میں اور حرم میں دل نہیں لگتا. جب دوسرا عمرہ کریں گے تو اسی طرح جس طرح پہلا عمرہ کیا تھا, پہلے عمرے میں آپ نے کہاں سے نیت کی تھی؟ ایئرپورٹ پر. تو اسی طرح مسجد عائشہ پر جا کر آپ اسی طرح نیت کریں گے جس طرح ایئرپورٹ پر نیت کی تھی, اور نیت کرنے کے بعد جو عمرہ مکمل تھا حلق کروانے تک یا قصر کروانے تک اسی طرح عمرہ ہوگا. ہر طواف کے بعد دو نفل پڑھنے ہیں, اور اگر مکروہ وقت ہے تو بعد کے لیے موقوف کرنے ہیں. مکروہ وقت نہیں اور ویسے ہی 14 چکر کر کے 4 نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے. پیشاب اور ری کی شدت ہو تو ایسی حالت میں طواف کرنا یہ مکروہ ہے. طواف کے دوران پانی پینے کے لیے رکنا یہ بھی مکروہ ہے. اور اپنے گھروں میں بھی محافل کا اہتمام کریں, حج کے انتظار میں مسائل حج کا خوب مطالعہ کریں, بالخصوص احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے, خوشبو, بال, ناخن اور جمع وغیرہ کے مسائل جو ہیں ان کا اچھی طرح مطالعہ کریں, اور رخصت سے قبل اپنے ہم سفر ساتھیوں, ہوٹل اور معلم کے اسٹاف سے ضرور حقوق کی بات معاف کروائیں. دیکھیں یہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کر دی. اب اس میں بہت سی باتیں یاد رکھنے کی ہیں. ایک یہ کہ طواف کرتے وقت حرم کے قریب ہوں گے, خانہ کعبہ کے قریب ہوں گے, لیکن مس نہیں کریں گے اپنے آپ کو, ویسے تو موقع بھی نہیں ملے گا, اتنی قوم چمٹی ہوئی ہوتی ہے خانہ کعبہ سے, لیکن کوشش کریں گے قریب ترین, اور اگر موقع بھی ملے حضرت اسود کو بوسہ دینے کا تو اس وقت جب آپ احرام کی حالت میں ہو تو ہاتھ نہ لگائیں کہ وہاں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے. زیارتوں میں خاص اہتمام کرنا ہے آپ کو. عبداللہ بن عمر کا روزہ جو میں نے آپ کو سمجھایا, حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ جو کا روزہ جو میں نے آپ کو سمجھایا, حدیبیہ کا مقام, یہ تمام مقدس مقامات, ان پر آپ کو ضرور جا کر جو ہے وہ حاضری دینی ہے, وہاں کی قربت میں نوافل بھی پڑھنے ہیں, اور بہت سی ضروری باتیں جو میں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ کو کرنی ہیں. کم از کم 20-25-30 باتیں میں نے آپ کو بتائیں, یہ گوشت گزار آپ نے اچھی طرح کی ہوں گی, اسے یاد رکھیے گا اور وہاں ضرور جا کر اس پر عمل کیجیے گا. اب ہم آج شروع کرتے ہیں. حج شروع کرنے سے پہلے میں مختصر طور پر حج کا خاکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, اسے پہلے اچھی طرح سے یاد کر لیجئے, پھر ہم تفصیل سے حج پڑھیں گے. حج کے جو ایام ہیں ان میں پہلی ضروری بات یہ ہے کہ ویسے ہجری سال اور ہجری مہینے میں دن جو ہے مغرب کے بعد بدل جاتا ہے, مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے, لیکن حج کے ایام میں دن جو ہے فجر کے بعد بدلے گا. 7 کی مغرب ہو جائے گی, تاریخ ہم 7 ہی سمجھیں گے, جب تک فجر نہ ہو 8 شروع نہیں ہوگی. حج کے ایام میں خاص تاریخ کب سے شروع ہوگی؟ دن سے. رات میں پچھلے دن کی ہی رات گنی جائے گی, یہ بات یاد رہے گی. حج کے جو ایام ہیں 8 ذی الحج, 9 ذی الحج, 10, 11 اور 12, کتنے ایام ہیں؟ 5. اور پھر ایک 13 ذی الحج بھی ہے جس میں اگر آپ نفل کام کرنا چاہیں جو بعد میں بتایا جائے گا. اس وقت کتنے ایام ہیں جس پر آپ کو بحث کرنی ہے یاد رکھنا ہے؟ 5 ایام. کتنے ایام ہیں؟ 5 ایام. 8 سے پہلے آپ کہاں ہیں؟ یا تو مکہ مکرمہ میں ہیں یا عزیزیہ میں ہیں. کہاں پر ہیں؟ یا تو مکہ مکرمہ میں یا عزیزیہ میں. زیادہ تر اب لوگ عزیزیہ میں ہی ہوتے ہیں جو منا سے قریب ترین ہے. 8 ذی الحج حج کا پہلا دن ہے. اس دن فجر کی نماز کے بعد منا کی طرف جانا یہ مسنون ہے, اور 8 ذی الحج کی ظہر, عصر, مغرب اور عشاء منا میں پڑھنا یہ سنت ہے. 8 کا دن ہو گیا, 8 کا دن کہاں بسر کرنا ہے؟ منا میں. کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں؟ ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. مکہ مکرمہ سے جب ہم حج کے لیے جائیں گے یا عزیزے سے جائیں گے تو پہلے کیا آئے گا؟ منا. عزیزے اگر تو پیدل چلتے ہوئے آپ آدھے گھنٹے کے اندر منا پہنچ جائیں گے, اور مکہ مکرمہ سے اگر آپ باب مروہ سے باہر نکلیں, پہلے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر بعد اب حاضری دیں, درود و سلام پڑھیں, پھر سرنگ میں داخل ہو جائیں تو پیدل چلتے ہوئے آپ 1.5 گھنٹے میں منا پہنچ جائیں گے. 8 ذی الحج پہلا دن ہے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء کہاں پڑھنی ہے؟ منا میں. 8 کی رات کہاں بسر کرنی ہے؟ منا میں. 9 کی صبح کہاں پڑھنی ہے فجر کی نماز؟ منا میں. 9 کی صبح فجر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ منا میں. اگر مولن اور مکتب والے اپنی سہولت کے لیے اگر آپ کو آج کی رات ہی عرفات کی طرف بھیج دیتے ہیں تو ایک سنت ضرور ترک ہوگی کہ آپ کی نو کی فجر جو آپ کو منا میں پڑھنی تھی وہ آپ نے جا کر عرفات میں پڑھی یا راستے میں پڑھی، لیکن اس سے کوئی کفارہ اور دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا. نو کی فجر کہاں پڑھنی ہے؟ منا. پھر آپ منا سے چلیں گے، یا تو بس میں چلیں گے یا پیدل چلیں گے. جب چلیں گے پیدل تو پہلے کیا آئے گا منا کے بعد؟ پہلے آئے گا مزدلفہ. کیا آئے گا؟ خود 2.5 کلومیٹر کی منا کی وادی ہے، پھر منا سے متصل 500 قدم پر مزدلفہ ہے. مزدلفہ 2.5 کلومیٹر آپ چلیں گے، مزدلفہ میں آپ دور سے مسجد مشعر الحرام کو دیکھیں گے اور آپ چلتے ہوئے عرفات پہنچ جائیں گے. عرفات جیسے ہی داخل ہوں گے تو وادی مسجد نمرہ ہے اور پھر آپ کے خیمے ہیں. نو کی فجر آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ سب مل کر کہیں، منا میں. اور آپ چلے عرفات کی طرف. آج کے دن آپ کو مزدلفہ میں نہیں رکنا، آپ سیدھے کہاں پہنچیں گے؟ عرفات. عرفات پہنچ کر آپ کو اشراق چارج پڑھنی ہے اور ظہر کی نماز، عصر کی نماز اپنے وقت میں ادا کرنی ہے. وہاں لوگ جو ہے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہو یا اس کا نائب ہو. آج کے دور میں کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، کوئی اس کا نائب نہیں ہے، تو ہم ظہر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے، عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھیں گے. 9 تاریخ کو ظہر کہاں پڑھنی ہے؟ عرفات میں. عصر کہاں پڑھنی ہے؟ اور عصر کے بعد اصل وقوف عرفات کا ہے، جو کہاں ادا ہوگا؟ عرفات میں. وقوف کے بعد تفصیل بعد میں بیان کرتے ہیں. مغرب کی نماز کا جب تک وقت نہ ہو جائے آپ دعا کرتے رہیں. مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ کہاں چلیں گے؟ مزدلفہ کی طرف. آج کون سا دن ہے؟ 9 کو مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد کہاں چلیں گے؟ مزدلفہ. اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ساتھ پڑھیں گے. جمع بین الصلاتین احناف کے نزدیک ایک یہی ہے، جو ہم 2 نمازیں پورے سال میں ملا کر پڑھتے ہیں وہ ایک یہی وقت ہے کہ مغرب اور عشاء ساتھ پڑھتے ہیں. 1 اذان اور 1 تکبیر کے ساتھ 2 نمازیں مغرب اور عشاء کہاں جا کر پڑھنی ہے؟ اگر کسی نے عرفات میں پڑھنی تو وہ نماز نہیں ہوئی. ہاں، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ مزدلفہ نہیں پہنچے تو آپ پہلے پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں پھر عشاء پڑھ لیں، لیکن پڑھنا کہاں ہے؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں مغرب عشاء پڑھنی ہے. اور 9 کی رات کہاں بسر کرنی ہے؟ مزدلفہ میں. 9 کی رات مزدلفہ میں بسر کرنے کے بعد اصل مزدلفہ کا وقوف جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے. کب سے کب تک ہے؟ طلوع فجر سے طلوع آفتاب. لہذا طلوع فجر سے پہلے اگر کوئی مزدلفہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر دم واجب ہے. اور طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر جب سورج پھیلنے لگے، روشنی پھیلنے لگے، تو طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ کو چھوڑنا یہ سنت ہے. تفصیل ہم بعد میں بتاتے ہیں. اب آج کون سی تاریخ ہے؟ 10 ذی الحج. 10 ذی الحج کو آپ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ لی. اب آپ جائیں گے منا کی طرف. 10 ذی الحج کو منا کی طرف چلے. 10 ذی الحج کو منا میں آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں. پہلے شیطان کو، صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. کنکری مارنے کے بعد قربانی ہوگی. قربانی جب ہو جائے گی تو حلق یا تقصیر ہوگی. یہ تینوں کام کس دن ہوں گے؟ 10 کو. اگر 10 کو نہ ہو سکے تو 11 کو کر لیں، لیکن کنکری تو 10 کو ہی مارنی ہے. تو اگر 11 کی صبح ہو گئی اور کنکری آپ نے نہیں ماری تو دم واجب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ رش کی وجہ سے آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں عام طور پر مغرب کے بعد قربان گاہیں بند ہو جاتی ہیں، تو قربانی اگر اگلے دن ہوتی ہے تو آپ اگلے دن قربانی کے بعد حلق کروائیں گے، تقصیر کروائیں گے. اس کے بعد ایک طواف ہے، طواف افادہ، طواف زیارت. یہ حج کا فرض ہے. یہ کیا ہے؟ حج کا فرض ہے. اور اس کا وقت 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب تک ہے. 10 کی فجر سے لے کر 12 کی مغرب تک اس طواف کا وقت ہے اور یہ حج کا فرض ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو حج ہی نہیں ہوا. اگر یہ نہیں ہوا تو حج ہی نہیں ہوا. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توجہ آپ کی. اگر کوئی شخص مزدلفہ میں وقت بسر کرنے کے بعد 10 کی طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ لی اور طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اس نے تھوڑی سی دعا کی, وقوف کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے چلا اور سیدھا مکے پہنچ گیا اور اسے جا کر طواف کر لیا, تو کیا طواف ادا ہو جائے گا؟ طواف ہو جائے گا, لیکن سنت ترک ہوگی. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ پہلے کنکری ماری جائے, پھر حلق کروایا جائے, پھر قربانی ہو, پھر حلق کروایا جائے, اس کے بعد احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑوں میں طواف کریں گے تو یہ سنت ادا ہوگی. اگر پہلے طواف کر دیا تو طواف تو ہو جائے گا, فرض ادا ہو جائے گا, لیکن سنت ادا نہیں ہوگی. لیکن یہ تو ترتیب میں واجب نہیں ہے کہ طواف اور کنکری وغیرہ, لیکن اس کی ترتیب واجب ہے. کنکری پہلے ہوگی, قربانی بعد میں ہوگی اور حلق کی تقصیر اس کے بعد ہوگا. اس میں اگر کسی نے ترتیب غلط کر دی, پہلے قربانی کر دی پھر کنکری ماری, یا پہلے حلق کروا دیا پھر قربانی کی, ترتیب آگے پیچھے ہو گئی, تو اب دم واجب ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ قربانی آپ کے گروپ لیڈر کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن آپ اس کو ذمہ دار بنائیں اور اس کو سونپیں کہ بغیر نقص کا وہ جانور کہ جس کی قربانی جائز ہے, جو عیب اور نقص سے پاک ہے اور جو اپنے وقت میں ہو جائے اور جس کی ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا جائے, آپ اپنے ذمہ دار, اپنے گروپ لیڈر کو ذمہ دار بنائیں. کیونکہ وہاں اگر آپ ٹوکن خریدتے ہیں یا کسی گورنمنٹ کے ادارے کو سونپتے ہیں تو کوئی اس کا چانس نہیں ہے کہ آپ کی قربانی وقت پر ہو. ہزاروں قربانیاں ایک وقت پر ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نقص والے عیب والے جانور ذبح کیے جاتے ہیں, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھری پر کندہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور صرف جانور کے گلے پر پھیری جا رہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر, پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو آپ اپنے گروپ لیڈر کو اس کا ذمہ دار بنائیں, چاہے اس کے لیے آپ کچھ زیادہ ہی خرچ کرنا پڑے, لیکن قربانی ایسے ہو کہ وکیل ایسا ہو کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے, ضمیر مطمئن ہو جائے کہ ہماری قربانی درست ہو گئی ہے. قربانی ہوگی, اس کے بعد حلق یا تقصیر ہوگی. آج کون سی تاریخ ہے؟ 10. اس کے بعد آپ طواف زیارت کریں گے. طواف زیارت یا تو 10 کو ہو جائے یا 11 کو ہو جائے یا 12 کو ہو جائے, لیکن جتنا جلدی ہوگا اتنا افضل ہے. 10 کو ہو جائے افضل ہے, 11 کو کم افضل ہے, 12 کو اس سے کم افضل ہے. لیکن 12 کی مغرب تک اگر کسی نے طواف زیارت کے 4 پھیرے نہیں کیے تو دم واجب ہو جائے گا. کب تک؟ 12 کی مغرب تک. عورت اگر عوارض نسوانی میں ماہواری میں مبتلا ہے تو وہ موقوف کر دے گی. ہاں 12 کی دوپہر کو فارغ ہو گئی, اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ جا کر طواف کر سکتی ہے, تو 12 ہی کو طواف کرنا ہوگا. 12 کو نہیں کرے گی تو دم واجب ہو جائے گا. لیکن اگر وہ فارغ اتنا دیر سے ہوتی ہے, یہ 12 کی رات کو ہوتی ہے, 13 کو ہوتی ہے, کہ ممکن نہیں کہ 12 کی مغرب سے پہلے اس کو طواف ہو جائے, تو اب اس کے لیے اختیار ہے کہ 12 کو کرے, 13 کو کرے, 14 کو کرے, 15 کو کرے, کبھی بھی طواف زیارت کرے, اس پر دم واجب نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ اپنے گھر کی عورت کو یہ مسئلہ سمجھا دیں گے, یا عورتیں جو سن رہی ہیں سمجھ رہی ہیں, ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اگر 12 کی مغرب تک طواف زیارت نہیں ہو سکتا, ان کے لیے ممکن نہیں, تو پھر ان پر یہ شرط واجب فرض نہیں ہے کہ وہ 13 کو ہی کریں. اب وہ 14 کو کریں گے تو بھی دم واجب نہیں ہوگا, 14 کو کریں تو بھی اختیار ہے. 10 کو آپ نے طواف کر دیا, پھر ایک صحیح بھی ہے جو حج کی واجب ہے, ایک صحیح حج کی واجب ہے, اور یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, حج کے بعد بھی کر سکتے ہیں, طواف زیارت کے بعد بھی کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو 8 تاریخ کو جب آپ نے احرام پہنا تھا ایک نفلی طواف کر لیں اور صحیح کر لیں تو صحیح سے آپ فارغ ہو جائیں. لیکن افضل کیا ہے کہ طواف زیارت کے بعد وہ صحیح کی جائے. کب کی جائے؟ اگر آپ پہلے کرنا چاہتے ہیں تو بہت رش میں آپ پر طواف قدوم نہیں ہے سنت متمتع کے لیے, تو آپ کو اسپیشل طواف قدوم کرنا پڑے گا, طواف کرنا پڑے گا ایک نفلی, اور اس میں رمل کرنا پڑے گا مردوں کو, استباء بھی کرنا پڑے گا, اور پھر صحیح ہو جائے گی تو آپ حج کی صحیح سے فارغ ہو گئے. لیکن اگر آپ اس وقت نہیں کرتے تو اب آپ کو چونکہ سلے ہوئے کپڑے ہیں استباء تو نہیں ہوگا, لیکن اگرچہ سلے ہوئے کپڑے ہیں بعد میں صحیح کرنی ہے تو رمل کے ساتھ طواف ہوگا. ہر وہ طواف کے جس کے بعد صحیح کرنی ہو اس میں رمل ہوتا ہے، ورنہ سلے ہوئے کپڑوں میں جب خالی طواف کرتے ہیں اس میں رمل نہیں ہوتا. اور چونکہ طواف زیارت میں طواف کے بعد صحیح کرنی ہے تو رمل تو ہوگا، لیکن اجتماع ہو نہیں سکتا کہ آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، احرام آپ نے پہنا نہیں ہوا. تو 10 تاریخ کو طواف بھی کرنا ہے، صحیح بھی کرنی ہے، پھر 10 کی رات آپ کو واپس منا جانا ہے، منا میں بسر کرنی ہے، اور یہ سنت موقعہ ہے. اور شواف وغیرہ کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے، اگر ترک ہو جائے تو دم واجب ہو جائے گا. آج کی رات، 10 کی رات اور 11 کی رات منا میں گزارنا سنت موقعہ ہے. 8 کی، 10 کی اور 11 کی رات گزارنا منا میں سنت موقعہ ہے. لوگ اب جب سے عزیزیہ کا سلسلہ ہوا ہے تو لوگ ہوٹلوں میں جا کر وقت بسر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق، اس کی روشنی میں. حرم شریف سے زیادہ منا میں نماز ادا کرنا افضل ہے ان دنوں میں، اور رات خاص کر سنت موقعہ اور بعض مذاہب میں واجب ہے. تو 8 کی رات، 10 کی رات اور 11 کی رات منا میں گزارنا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک کیا ہے؟ سنت موقعہ. 10 تاریخ ہو گئی، پھر 11 کو اور 12 کو دونوں دنوں میں تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے. 10 میں آپ نے صرف ایک کو ماری تھی، بڑے شیطان کو. 11 اور 12 تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے، اور کنکری مارنے کے بعد 12 کی جب آپ کنکری مار لیں گے تب آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا. آپ جو ہے وہ مکہ شریف کی طرف یا عزیزہ کی طرف چل پڑیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور مستحب کام کریں تو 12 کی رات بھی آپ منا میں رک جائیں. اگر آپ کا خیمہ میں آپ کو ٹھہرنے دیا جاتا ہے تو وہیں رک جائیں، ورنہ مسجد الخیف میں رک جائیں، اور 13 کی صبح رمی کر کے آپ جو ہے وہ اپنی رہائش گاہ، اپنی ہوٹل عزیزیہ یا مکہ کی طرف چل پڑے. تو یہ کتنے دن ہو گئے حج کے؟ 5 یا 6 دن، 8. اب پہلے 8 دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے. 8 کو آپ کو کیا کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ احرام پہننا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو حج کی صحیح سے فارغ ہونا ہے تو ایک نفلی طواف کرنا ہے اور صحیح کر لینی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ مکہ یا عزیزیہ میں. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد منا کی طرف جانا یہ سنت ہے. اگر مجبوراً آپ کو لے جایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، سنت ترک ضرور ہوگی. منا پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ اشراق چاش پڑھنی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء منا میں پڑھنی ہے، رات منا میں بسر کرنی ہے. پھر 9 کی صبح فجر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ منا میں پڑھنی ہے. 9 کی صبح کہاں پڑھنی ہے؟ منا میں. منا میں 9 کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ، عرفات جانا ہے. عرفات جائیں گے، مزدلفہ میں نہیں ٹھہریں گے، عرفات جائیں گے، کوشش کریں گے زوال سے پہلے پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. اگر پیدل چلنے والے ہیں تو، پیدل جانے والے ہیں تو کوشش کر کے صبح صبح پہنچ جائیں، تاکہ بسوں سے اتر کر لوگ مسجد نمرہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، آپ پیدل جا رہے ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور بہت الجھن ہو جاتی ہے. ظہر کہاں پڑھیں گے؟ 9 کی عرفات میں. اور عصر کہاں پڑھیں گے؟ اور میں نے تفصیل بتائی کہ 9 کو ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے اس کی تفصیل میں نے بتا دی. پھر عصر کی نماز کے بعد کیا ہے؟ اصل عرفات کا وقوف ہے. وقوف کے بعد مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے، کہاں چلیں گے؟ مزدلفہ کی طرف چلیں گے. اگرچہ رات کے 2 بھی بج جائیں ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء ایک اذان ایک تکبیر کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اور مزدلفہ میں رات بسر کریں گے اور کنکریاں جمع کریں گے اور نوافل پڑھیں گے. مزدلفہ میں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اصل مزدلفہ کا وقوف ہے، لہذا طلوع فجر سے پہلے کسی نے مزدلفہ چھوڑ دیا تو دم واجب ہو جائے گا، الا کہ بہت زیادہ کوئی ضروری حاجت نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو. فجر کی نماز اول وقت پہ پڑھیں گے، احناف کے نزدیک فجر کی نماز آخر وقت پہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن سال میں ایک دن ایسا ہے یہ مزدلفہ کا دن کہ جہاں حاجیوں کو مزدلفہ میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا کب مستحب ہے بھائی؟ رمضان میں کب پڑھتے ہیں ہم فجر کی نماز؟ اول وقت سحری کے فوراً بعد، لیکن یہ خلاف مستحب ہے. مستحب کیا ہے؟ فجر کی نماز آخر وقت میں پڑھی جائے. فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف ہوگا، فجر کی نماز کے بعد اجالا پھیلنے لگے تب تک وقوف ہوگا، اس سے پہلے کہ طلوع آفتاب ہو ہم منا کو چھوڑنے، مزدلفہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے اور منا کی طرف چلیں گے. آج کون سی تاریخ ہے؟ 10 کو منا پہنچ کر ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا ہوگا؟ پہلا کام کیا ہوگا؟ کنکری مارنا. دوسرا کام؟ کتنے شیطان کو کنکری مارنی ہے؟ صرف بڑے کو. دوسرا کام کیا ہوگا؟ قربانی. تیسرا رب. یہ ترتیب واجب ہے، اگر ترتیب بدل گئی تو دم واجب. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت، اور اس کے بعد صحیح. اگر کسی نے طواف زیارت پہلے کر لیا تو طواف زیارت ہو جائے گا، البتہ سنت ترک ہوگی. یعنی مزدلفہ سے ڈائریکٹ کوئی چلا گیا مکے، اس نے طواف زیارت کر لیا، سنت ترک ہو گئی، لیکن طواف زیارت ادا ہو گیا. اب 10 دن حج ہے، اب طواف زیارت کر لیا اور صحیح کر دی، اب واپس بنا آ جائیں، وقت بنا میں بسر کریں، 10 کی رات بنا میں بسر کریں، پھر 11 کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب بنا میں بسر کریں، اور 12 کی بھی اسی طرح، اور 11 اور 12 کو کنکری مارنا تینوں شیطان کا واجب ہے. 10 کو کنکری مارنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. کب تک؟ غروب آفتاب تک بلا کراہت. غروب آفتاب کے بعد بھی کراہت کے ساتھ جائز طلوع آفتاب تک. 10 کو کنکری مارنے کا وقت کب ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب سے. اور کب تک رہتا ہے؟ اگلے دن کی طلوع آفتاب تک. افضل وقت کیا ہے؟ زوال تک. اس کے بعد مغرب تک جائز وقت، اور پھر اگلی طلوع آفتاب تک جائز ہے. اگر کسی نے رات میں بھی کنکری ماری تو کنکری کا مارنا شمار ہو جائے گا، دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا. 11 اور 12 کو کنکری مارنے کا اصل وقت کیا ہے؟ زوال کے بعد. اگر کسی نے پہلے ماری تو دم تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اس نے برا کیا، واجب کا ترک کیا. ہمارے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ دم اس پر واجب نہیں ہوگا، لیکن اصل وقت کب ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ خامہ خواہ کی بحث ہو رہی ہے، پنچاد ہو رہی ہے خامہ خواہ کی، یہ مسئلہ یہ سب باتیں یاد رکھنے کی. آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، مجھے ایک بہت بڑے مولوی صاحب، میں بالکل جوانی میں نے حج کی تھی، 20-21 سال کی عمر میں، ایک بہت بڑے مولوی صاحب جو بڑا ان کا نام تھا، تو وہ صبح صبح جو ہے 11 کو کنکریاں مارنے چلے، تو ہم نے تھوڑا استادوں سے سیکھا ہوا تو ان سے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہو جائے گی کنکری مارنا، کوئی وقت کی کوئی قید ہی نہیں ہے. ہم نے منع کیا، بڑی بحث ہو گئی خیمے میں، بڑی بحث ہو گئی. اب وہ بڑے مولوی صاحب، ہم چھوٹے آدمی، تو بات ان کی چلی اور وہ چلے کنکری مارنے، اور وہ مار کے آئے کنکری صبح صبح 10 بجے. ایک صاحب کو بڑی مطلب جو ہے نا مجھ سے الجھ پڑے، انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب، چھوٹے مولوی صاحب، کنکری ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی. تو واپس آیا اور اسے تصویر دکھائی، دیکھو میں نے شیطان کے برابر کھڑے ہو کر تصویر کھینچوائی، کنکری مار رہا ہوں، دیکھو ہو گئی. ہمارے شاہ صاحب کہا کرتے تھے نا کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی پڑھ لے کہ میری ہو گئی تو کیا کر سکتے ہیں، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. تو یہ مسائل جو ہے اس کو یاد رکھیں. 10 کی کنکری کب ہے؟ طلوع فجر کے بعد سے لے کر زوال تک افضل ہے، زوال سے لے کر مغرب تک جائز ہے بلا کراہت، اور مغرب کے بعد کراہت کے ساتھ. 11 اور 12 کی کنکری کب وقت ہے؟ زوال کے بعد. غروب آفتاب تک جائز وقت ہے، اور غروب آفتاب کے بعد بھی کراہت کے ساتھ جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 11 اور 12 کو کنکری مارنی ہے، 12 کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے مینا عزیزیہ یا اپنے مکہ شریف میں ہوٹل میں، اور اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو بارہ کی رات بھی رک جائیں اور بارہ کی رات بھی رک کر تیرہ کی صبح آپ کنکری مارے. تیرہ کی رمی کا وقت کب ہے؟ تیرہ کی رمی کا وقت بھی اصل جو ہے وہ زوال کے بعد ہے, لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صبح صبح سہولت کے لیے کنکری مار کر چلا جائے اپنے ہوٹل تو اس کے لیے جائز ہے. صبح صبح اگر کنکری مار لے تو اس پر کوئی دم یا صدقہ وغیرہ نہیں ہے, لیکن افضل وقت یہی ہے کہ وہ زوال کے بعد کنکری مارے. ٹھیک ہے, یہ پانچ دن حج کے سمجھ میں آ گئے. اب ہم حج تفصیل سے پڑھتے ہیں. حج سے پہلے آپ کو کارڈ ملیں گے معلم کی طرف سے. میں گزارش کروں گا یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تھوڑی سہولت ہو, تھوڑا سا آگے آ جائیں. حج سے پہلے آپ کو مینا عرفات کے کارڈ ملیں گے, اگر ممکن ہو تو وہاں جا کر جائزہ لیں. اگر آپ کے ساتھ چار چھ افراد ہیں وہاں جا کر جائزہ لیں, کہاں آپ کا خیمہ ہے, کون سی کیٹیگری ہے, کون سی روڈ ہے, آپ وہاں جا کر اچھی طرح مشاہدہ کریں ہمارا خیمہ کہاں پر ہے. مینا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مسجد الجمرات سے شروع ہوتا ہے, شیطان سے شروع ہوتا ہے. شیطان بنے ہوئے ہیں, اب تو شیطان کے پورے پورے ٹاور بنے ہوئے ہیں. فرسٹ فلور کا شیطان, سیکنڈ فلور کا شیطان, تھرڈ فلور کا شیطان, بڑے ٹاور بنے ہوئے پورے. شیطان, شیطان کے بعد مسجد الخیف. آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر میں مسجد الخیف, اس کے بعد مینا کا خیمہ, مینا کا, مینا کی بستی, مینا کا علاقہ. اب دیکھیں تھوڑی سی توجہ, یہ جو خیمے ہیں ان کے اوپر ایک بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس پر اسٹریٹ نمبر ہے, اسٹریٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں. آپ اسٹریٹ نمبر یاد کر لیں کہ آپ کا خیمہ کون سی اسٹریٹ میں ہے. اس کے بعد درمیان میں ایک روڈ جاتی ہے پیدل چلنے والوں کے لیے, وہ پیڈسٹل روڈ ہے. کون سی روڈ ہے؟ پیڈسٹل روڈ. اس کو یاد رکھ لیں, پیڈسٹل روڈ کو یاد رکھ لیں کہ مینا کا خیمہ آپ کے پیڈسٹل روڈ کے دائیں طرف ہے کہ بائیں طرف ہے. کیونکہ جب آپ کنکری مار کر جائیں گے واپس تو بڑا گھوم کر جانا پڑے گا, جہاں سے آئے تھے وہاں سے واپس نہیں جانے دیا جائے گا. تو گھوم کر جائیں گے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیڈسٹل روڈ کے کس طرف آپ کا خیمہ ہے. پیڈسٹل روڈ کے دائیں طرف بھی تین روڈ ہیں اور بائیں طرف بھی تین روڈ ہیں. دائیں طرف کتنے روڈ ہیں؟ آپ مکے کو پیٹ کر کے چلے مینا کی طرف تو پیڈسٹل روڈ کے دائیں طرف بھی تین روڈ ہے, بائیں طرف بھی تین روڈ ہے. بائیں طرف جو ہیں الٹے ہاتھ پر, پہلی جو ہے وہ طریق جوہرا ہے, دوسری سوق العرب ہے اور تیسری طریق ملک فہد ہے. پہلی کون سی ہے؟ سوق العرب. دوسری, پہلی طریق جوہرا ہے, دوسری سوق العرب ہے اور تیسری طریق ملک فہد ہے. یہ تین روڈ بائیں طرف ہیں اور دائیں طرف بھی تین روڈ ہیں. پہلی طریق ملک فیصل ہے, اس کے بعد القصر المکی ہے اور اس کے بعد طریق بن عبدالعزیز ہے. چھ روڈ ہیں جو پیڈسٹل کے دائیں بائیں ہیں. اگر آپ ملک فیصل سے جاتے ہیں تو جیسے ہی مینا ختم ہوگا مزدلفہ سے پہلے آپ کو وادی محسر آنکھوں سے نظر آئے گا. وہ وادی, اس میں عجیب و غریب پتھر ہیں جانوروں کے منہ کی طرح, جہاں سے ہمیں حکم ہے یہاں پر مشرکین پر عذاب نازل ہوا تھا یہاں سے فوراً گزر جایا جائے. اگر آپ طریق ملک فیصل سے جائیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گی, ورنہ آپ جوہرا سے جاتے ہیں, مکی سے جاتے ہیں, کہیں سے جاتے ہیں, آپ کو نظر نہیں آئے گا, پیڈسٹل سے نظر نہیں آئے گا. یہاں سے ہمیں حکم ہے کہ جلدی گزرے, دوڑ کر نہیں لیکن جلدی جلدی گزر جائے. اور جہاں کہیں عذاب نازل ہوا ہے وہاں سے ہمیں دور رہنے کا حکم ہے. جہاں بری باتیں ہیں, برے کام ہیں, وہاں سے دور رہنے کا حکم ہے. اور اچھے کام جہاں ہوئے ہیں, جہاں رحمت نازل ہوئی ہے وہاں ہمیشہ رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کا خطبہ کہاں دیا تھا؟ سب مل کر کہیں, کہاں دیا تھا؟ وادی ارنا میں. کہاں دیا تھا؟ وادی ارنا میں, جو عرفات سے تھوڑا سا آگے, عرفات کے باہر ہے لیکن قریب ہی ہے بالکل, وادی ارنا, وہاں خطبہ دیا تھا. اور دعا کہاں فرمائی تھی؟ جبل رحمت پر. تو جبل رحمت کے آپ جتنا قریب ہوگے اتنا فضیلت زیادہ پائیں گے. دیکھیں آپ حج کے دنوں میں لوگ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں جبل رحمت کی طرف, کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا فرمائی تھی. تو شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قدموں کی قربت کہ جتنا اس سے قریب ہوں گے ہمیں زیادہ فضیلت حاصل ہوگی. آپ اپنے خیمے اچھی طرح سے دیکھ لیں, پیڈسٹرل روڈ, طریق جوہرہ, سوق العرب اور طریق ملک فہد, دائیں طرف طریق ملک فیصل, القصر المکی اور طریق عبدالعزیز. یہ دائیں بائیں کی روڈ آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے. بندہ جب گم جاتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. اب سیدھا جب چلے تو مینا کے اندر جب داخل ہوں گے تو پہلے کبری بنی ہوئی ایک پل بنا ہوا ہے, اوپر یہ نشانی ہے کہ ابتدا میں ہی مینا کے ایک پل بنا ہوا ہے, اس کا نام ہے کبری خالد. کیا نام ہے؟ کبری خالد. اگر آپ کنکری مار کر مینا جانے کی بجائے عزیزیہ جانا چاہتے ہیں, مکہ جانا چاہتے ہیں, تو اس کبری خالد پر چڑھ جائیں اور باہر نکل آئیں تو سیدھا چل کر آپ آدھے گھنٹے پیدل چلتے ہوئے عزیزیہ پہنچ جائیں گے. کہ یہاں سے آپ کو اگر بس مل جاتی ہے یا عزیزیہ پہنچ کر آپ کو بس یا گاڑی مل جاتی ہے تو آپ مکے پہنچ جائیں گے. پہلا پل کون سا ہے؟ پہلا پل کون سا منہ سے بولے بھائی؟ عزیزیہ سے آپ کو آنا جانا کرنا ہوگا نا, تو اس کبری خالد سے ہی کرنا ہوگا. کبری خالد سے جائیں اور جا کر بائیں طرف اترے تو آپ مزل الخیف پہنچ جائیں گے, دائیں طرف اترے تو آپ خیموں کی طرف پہنچ جائیں گے. پھر روڈ پکڑ لے کون سی ہے, جوہرہ پکڑنی ہے, ملک فہد والی روڈ پکڑنی ہے, پیڈسٹر روڈ پکڑنی ہے, کون سی پکڑنی ہے, اس کو پکڑ کر سیدھا اپنے خیمے پہ پہنچ جائیں. اوپر اسٹریٹ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں, تو اس طرح آسانی سے آپ اپنے خیمے پہنچ سکتے ہیں. پھر تقریباً ایک ڈیڑھ کلو میٹر چل کر ایک دوسرا پل ہے مینا میں جس کا پہلے نام کبری عبداللہ تھا, کبری عبدالعزیز ہو گیا ہے, یا پہلے عبدالعزیز تھا عبداللہ ہو گیا ہے. کبری عبدالعزیز اور کبری عبداللہ دو نام ہیں اس کے. اور مینا سے بھی اگر آپ آئیں گے تو ملک عبدالعزیز روڈ سے آپ اس پل کو پا لیں گے, اس پل پر چڑھیں گے تو آپ سیدھے کبری عبداللہ یا کبری عبدالعزیز پر پہنچ جائیں گے اور سیدھے مینا پہنچ جائیں گے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کبری عبدالعزیز میں آپ کو الٹے ہاتھ پہ اترنا ہے یا سیدھے ہاتھ پہ اترنا ہے. الٹے ہاتھ پہ اتریں گے تو پہلے کبری خالد آئے گا, پھر مسجد الخیف آئے گی, پھر شیطان آئیں گے. اور دائیں طرف جو ہے وہ جو دوسرے خیمے ہیں, جو بقیہ خیمے ہیں مینا کے, وہ آئیں گے. اور پھر اختتام میں مینا کا بورڈ نہایا مینا آئے گا کہ جہاں مینا ختم ہو جاتا ہے. نہایا مینا کا مطلب کیا؟ مینا ختم ہو گیا, اب مینا نہیں ہے. اب زبردستی سعودیوں نے مزدلفہ کو بھی مینا بنا دیا ہے, لیکن پہلے خود لکھا ہوا ہے ابھی تک کہ نہایا مینا, مینا ختم ہو گیا. ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا, آپ نے لکھا ہے نہایا مینا اور خیمے دے رہے ہیں مزدلفہ میں اور کہتے ہیں کہ مینا کے خیمے. تو کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ دن میں مینا ہوتے ہیں, رات کو مزدلفہ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھارا در کھارا در, میٹھا در میٹھا در. اب میٹھا در دن میں میٹھا در ہو اور رات میں کھارا در ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو تو نہیں سکتا, لیکن یہ وہ جو ہے ٹھیک ہے بھائی. لیکن حقیقت سے یہ دور بات ہے. اگر ان کو چاہیے تھا توسیع کرنا تو مینا کے دائیں بائیں چوڑائی میں بہت گنجائش ہے کہ مینا کو وہ توسیع کر سکتے تھے, لیکن وہ خیمے مزدلفہ میں لے گئے ہیں تو مزدلفہ کے خیمے مزدلفہ میں ہی ہیں, وہ مینا کے خیمے نہیں کہلائیں گے. اس کو نیو مینا کہہ دینے سے وہ مینا نہیں ہو جائے گا, اس کو نیو مینا کہہ دینے سے وہ نیو مینا نہیں ہو جائے گا. اب آپ ایک دن پہلے جا کر پورا معائنہ کر رہے ہیں, آپ کے خیمے کہاں ہیں, پیڈسٹل روڈ کے دائیں ہیں یا بائیں ہیں, دائیں ہیں تو جوہرہ پر ہیں, بائیں ہیں تو ملک فیصل, کون سے روڈ پر ہیں, اسٹریٹ نمبر کیا ہے, اور کبری خالد سے پہلے ہے تو کبری خالد کے بعد ہے, کبری عبداللہ عبدالعزیز سے پہلے یا بعد میں, سب دیکھ لیں اچھی طرح سے تاکہ آپ آسانی سے آنا جانا کر سکیں, آسانی سے کنکری مارنے جا سکیں, آسانی عزیزیہ واپس جا سکیں. پھر آپ اپنا سامان سیٹ کریں, سامان کم از کم ہو, جتنا کم سامان ہوگا اتنا آپ کو سہولت ہوگی. بس یہ کہ ایک جوڑی کپڑے کی لے لیں عورتیں, مرد ایک جوڑی کپڑے کی لے لیں, ایک ایکسٹرا احرام کی چادر رکھ لیں, اور اگر آپ چاہیں تولیہ, یہ دو تین افراد کے درمیان ایک تولیہ, اوڑھنے کی چادر یہ لازمی ہے کیونکہ احرام کی حالت میں مرد جب سوتا ہے تو بسا اوقات جو ہے سطر کھل جاتی ہے, تو چادر اوڑھ کر سونا لازمی ہے. ہلکا پھلکا کھانے کا سامان, کیونکہ باہر نکل کر خریدنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہاں دام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. قربانی کے لیے مناسب پیسے, اس سے زیادہ پیسے نہیں رکھیں, گم جانے کی صورت میں آپ کو بہت دھچکا لگے گا. اور ایک چادر پردہ کرنے کے لیے, خاص کر گورنمنٹ کے خیموں میں کوئی یہ سہولت نہیں ہے کہ مردوں کے لیے الگ خیمے ہوں, عورتوں کے لیے الگ خیمے ہوں. چھوٹے چھوٹے مرکزی جب خیمے میں آپ مرکزی اپنے مکتب میں داخل ہو جائیں گے تو اندر جو چھوٹے چھوٹے خیمے ہیں 14 کا 28 کا, تو اس میں کوئی یہ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ جو ہے وہ نہیں بنائے گئے. اب یہ گروپ لیڈر جو ہے بیچارے کوشش کر کے مردوں کو ادھر لے آتے ہیں اور عورتوں کو ادھر لے آتے ہیں اور پردہ کر دیتے ہیں, لیکن اگر نہیں ہوتا ایسا اور ایک ہی خیمے میں مرد اور عورت ہیں تو لازمی درمیان میں پردہ لگائیں, بے پردگی نہ ہونے پائے. خاص کر احرام کی حالت میں بڑی بے پردگی ہوتی ہے اور پورا دن وہاں بیٹھنا ہے تو ضرور بے پردگی ہوگی, اور اس عظیم ترین دن یعنی حج کے دن جو ہے گناہ ہوگا اور بہت بڑا گناہ. تو لازمی درمیان میں باندھنے کے لیے چادر, یہ سامان آپ نے ساتھ لے لیا. آٹھویں شب 7 کی رات کو, 8 کا دن ہونے سے پہلے 7 کی رات کو آپ احرام پہن لیں. احرام پہننے کے لیے آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے ہوٹل سے ہی, چاہے آپ عزیزیہ میں ہوں, منا میں ہوں, عزیزیہ میں ہوں یا مکے میں ہوں, جہاں بھی ہوں آپ احرام باندھ لیں. احرام باندھ لیں اور جس طرح آپ نے ایئرپورٹ پر نیت کی تھی عمرے کی, اس طرح نیت کر لیں حج کی نفل پڑھ کے. مسجد الحرام جا کر پڑھیں گے تو افضل ہے, ورنہ ہوٹل میں ہی پڑھ لیں. اور نیت کس طرح ہوگی, اللہم انی اورید الحج فیسر لی وتقبلہ منی وبارک لی فیہ, نویت الحج واحرمت للہ تعالی. یہ کم از کم اتنے کہہ لیں کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اسے قبول فرما, میرے لیے آسان فرما. نیت ہو گئی, اب نیت کرنے کے بعد قارن تو چونکہ یہیں سے نیت کر کے گیا تھا حج اور عمرے کی, تو اس کے لیے کوئی نیت نہیں ہے. متمتع کے لیے نیت ہے کہ آپ نے عمرہ کر کے احرام اتار دیا تھا, آپ نے نیت کر دی. نیت کرنے کے بعد آپ پر طواف کرنا سنت موقعہ نہیں ہے, بلکہ ایک نفلی طواف اگر آپ چاہیں تو کر لیں. اگر آپ ہمت میں ہیں, آپ جوان ہیں, کر سکتے ہیں, کوشش کریں وہاں جا کر نفل کام بھی ضرور کریں اگر آپ ہمت والے ہیں, تو آپ جا کر نفلی طواف کریں, ورنہ یہیں سے آپ کی نیت ہو گئی. اور آپ نفلی طواف کرنے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سہولت ہے کہ آپ صحیح بھی ابھی کر لیں تو حج میں آپ کو صحیح نہیں کرنی ہوگی. تو اگر آپ نفلی طواف کرتے ہیں اور آپ کو صحیح بھی کرنی ہے تو یہ طواف جو ہے وہ استوا اور رمل کے ساتھ ہوگا, اور اگر آپ کو صحیح نہیں کرنی تو یہ احرام کی حالت میں طواف ہے لیکن استوا اور رمل کے بغیر ہوگا. وہی طواف کہ جس کے بعد صحیح ہوتی ہے اسی میں استوا اور رمل ہوتا ہے. اگر آپ کو صحیح کرنی ہے تو استوا اور رمل کے ساتھ, صحیح نہیں کرنی تو استوا اور رمل کے ساتھ. اگرچہ آپ احرام میں ہیں مگر استوا نہیں کریں گے رمل, جس طرح ہم طواف کرتے طواف کر لیں گے. عمرے کے طواف میں کتنے استلام ہوتے ہیں, کتنے استلام ہوتے ہیں, 9, کتنے ہوتے ہیں, 8 سنت اور 1 نفل. سنت کون سے, 7 پھیروں کے 8 استلام, یہ سنت. اور جب صحیح کرنے جائیں تو ایک اور استلام, یہ ہے مستحب. ٹھیک ہے, کل میں نے کہا تھا کہ بھائی خانہ کعبہ سے قریب رہ کر طواف کرنا تو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ فضیلت ہے, لیکن خانہ کعبہ پر تو لوگ اتنے چمٹے ہوں گے کہ آپ خانہ کعبہ سے مس نہیں ہو سکتے, بلکہ اگر آپ کو خانہ کعبہ پر بوسہ دینا ہے تو آپ کو بھیڑ میں گھسنا ہوگا. تو قریب سے مطلب یہ ہے کہ آپ قریب ترین رہیں جتنا تو زیادہ فضیلت, لیکن دوران طواف آپ خانہ کعبہ کی طرف سینہ نہیں کریں گے, چومنے کے لیے نہیں رکیں گے. اور حجر اسود, تو میں نے کہا کہ حجر اسود پر تو بہت نصیب والے جو ہے بوسہ دیتے ہیں, اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ ہم تو دور سے اشارہ کر کے بھی ہاتھ کو بوسہ لے لیں تو یہ استلام ہو گیا. قیامت کتنی پتھر گواہی دے گا ہماری بھی. تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کوشش کریں گے تو اس صورت میں کہ کسی کا حق تلف نہ ہو, کسی کو دھکا نہ لگے, مرد عورت کا اختلاط نہ ہو, کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہ ہو. ایسے نہیں کہ بھیڑ بھاڑ میں جو ہے چادر بھی آپ کی کہیں ہو اور آپ کہیں ہو, ایسا نہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی خاص یاد رکھیں کہ وہاں بہت سے لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چادر پر, خانہ کعبہ کے غلاف پر اور حجر اسود پر بہت زیادہ عطر چھڑکتے ہیں. تو احرام کی حالت میں کوشش کریں گے کہ خانہ کعبہ کو مس نہ کریں, حجر اسود کو مس نہ کریں, ملتزم کو مس نہ کریں, دور رہ کر دعا کریں تاکہ عطر جو ہے آپ کو نہ لگے. اگر عطر لگ گیا, معمولی سا بھی لگ گیا, تھوڑا سا بھی لگ گیا, تو صدقہ تو واجب ہو ہی جائے گا. اگر اتنا لگ گیا کہ لوگ محسوس کرنے لگے کہ آپ نے خوشبو لگائی ہے تو دم واجب ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ سات کی رات ہے، آپ نے احرام پہن لیا، نیت کر لی، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ نے نفلی طواف کر لیا، آپ نے صحیح اگر چاہے تو کر لیں، لیکن افضل صحیح کب ہے؟ حج کے بعد، طواف زیارت کے بعد آپ نے طواف کر لیا، یا بغیر طواف کے ہی آپ مکے کی طرف، منا کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے قارن قران کرنے والا اگر اس نے ابھی تک طواف قدوم نہیں کیا تو وہ طواف قدوم کر لے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حج کا جب عمرے کا جب وہ طواف اور صحیح کر لے تو اس کے بعد فوراً طواف قدوم کر لے. اب آپ منا کی طرف جائیں گے فجر کی نماز پڑھ کر، کب جائیں گے؟ فجر کی نماز پڑھ کر، اور فجر سے پہلے جانا یہ سنت نہیں ہے، لیکن اگر معلم آپ کو اپنی سہولت کے لیے رات میں لے جاتا ہے تو ناجائز بھی نہیں ہے، بس یہ کہ آپ کی سنت ترک ہو جائے گی. آپ کب چلیں گے منا کی طرف؟ مل کر بولے تاکہ آپ مجھے سمجھ پڑے گا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں، فجر کی نماز کے بعد. 8 ذی الحج کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. 8 کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ 9 کا روزہ کیا ہے؟ عرفے کے دن کا روزہ. تمام دنیا کے لیے افضل ترین روزہ عرفے کا روزہ، لیکن حاجیوں کے لیے 9 کا روزہ مکروہ ہے، اور 10, 11, 12, 13 کا روزہ حرام ہے سب کے لیے. آج روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. آپ فجر کی نماز کے بعد منا کی طرف چلیں گے، اگر پیدل جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے تو پہلے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر حاضری دیں گے، اور منا جا رہے ہیں تو آپ قبری خالد یا قبری عبدالعزیز کو پکڑیں گے اور یہاں سے چڑھ جائیں گے تو سیدھا منا پہنچ جائیں گے، اور آپ کو ابتدا میں منا کا یہ بورڈ نظر آئے گا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، بداۃ المنا، بداۃ المنا، یہ بورڈ نظر آئے گا. جیسے یہ بورڈ نظر آئے گا سمجھ لیں آپ منا میں داخل ہو گئے. نہیں، نظر آئے گا تو داخل نہیں ہوں گے، اس بورڈ کو پار کریں گے پھر آپ منا میں داخل ہوں گے. گولائے میں بنا ہوا ہے، مکہ شریف سے جائیں گے تو پہلے کیا آئے گا؟ شیطان، چمرات، اس کے بعد مسجد الخیف، پھر منا کے خیمے. اور عزیزی سے جائیں گے تو آپ قبری خالد پر جائیں گے، قبری خالد پر الٹے ہاتھ اترتے ہیں تو مسجد الخیف، اور اس کے بعد جمرات، اور سیدھے ہاتھ پر اترتے ہیں تو منا کی بستی. آپ چلیں گے اگر پیدل تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر صلاۃ والسلام پڑھنے کے بعد سامنے ایک سرنگ بنی ہوئی ہے، اس سرنگ میں داخل ہو جائیں، چلتے رہیں، اور آپ جو ہے 1-1.5 گھنٹے میں آپ منا پہنچ جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عمرے کی ابتدا میں آپ نے نیت کی تھی اور نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھی تھی، لبیک اللہم لبیک. یہ لبیک کب تک پڑھتے رہیں گے؟ جب تک طواف شروع نہیں ہو جاتا. کب تک پڑھیں گے؟ جب تک طواف شروع نہیں ہو جاتا. حج کی آپ نے تلبیہ کب پڑھی؟ جب آپ نے نیت کی، نیت کے ساتھ آپ نے تلبیہ پڑھی لبیک اللہم لبیک، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب. اور یہ تلبیہ مستقل پڑھتے رہیں گے، 8 کو بھی پورا دن پڑھیں گے، 9 کو بھی پورا دن پڑھیں گے، 9 کی رات بھی پڑھیں گے، 10 کی صبح بھی پڑھیں گے، مزدلفہ میں دعا کرتے ہوئے بھی پڑھیں گے، جب شیطان کے پاس پہنچ جائیں گے، جب پہلے شیطان کو کنکری مارنے لگیں گے، اور آج تو ایک ہی شیطان کو کنکری مارنی ہے، کنکری مارنے سے پہلے وہ تلبیہ پڑھنا موقوف ہو جائے گا. آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپ منا کی طرف چلیں گے. ہر ہر قدم پر 700 نیکیاں، 1 نیکی حرم کی نیکی یعنی لاکھ نیکیوں کے برابر. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا 78 کرب اور 46 ارب نیکیاں. اگر کوئی پیدل مکے سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مکہ، اور مکہ سے منا، اور منا سے مکہ آتا ہے تو اتنے قدم چل لیتا ہے کہ صرف چلنے چلنے میں 78 کرب اور 46 ارب نیکیاں اسے مل جاتی ہیں. آپ چلے پیدل یا بس میں، باب مروہ سے آپ سرنگ میں داخل ہوئے، آپ سیدھے منا میں نکلیں گے. ناشتے وغیرہ کے لیے ہلکی غذا ساتھ لے لی ہے، نہیں تو مکے سے ہی ناشتہ کر کے نکلیں. اور اگر آپ جوان ہیں اور زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو 8 کو روزہ رکھیں. آپ چلتے ہوئے منا پہنچیں گے، آپ کو بورڈ نظر آئے گا منا کا. جیسے ہی منا داخل ہو آپ کوشش کریں مسجد الحرام کی طرف رک کر کے سجدہ کریں، منا کی زمین کو بوسا دیں، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم ہذہ منن فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک. یہ دعا پڑھیں، یہ آپ کا گروپ لیڈر آپ کو پڑھا یا کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ یہ دعا پڑھیں. اور منا میں داخل ہونے کے اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو جائیں. آپ کے خیمے کے باہر آپ کا مکتب نمبر بہت بڑا لگا ہوا ہے, اس کو تلاش کریں. مکتب کے خیمے میں داخل ہونے, یعنی مین دروازے میں داخل ہونے کے بعد اب آپ کے کارڈ میں آپ کا نمبر دیا ہوا ہے کہ آپ اے میں ہیں یا بی میں ہیں, اور خیمہ نمبر 372/6 ہے یا 739/7 ہے. یہ سب اندر کی بات ہے, اندر پہنچ کر اب آپ کو تلاش کرنا ہے. اب تو خیر لوکیشن سسٹم ہے تو سب کام آسان ہو گیا ہے, اور پہلے بڑا مشکل کام ہوتا تھا اپنا مکتب ڈھونڈنا. تو مکتب آپ نے ڈھونڈ لیا, آپ خیمے میں پہنچ گئے, مرکزی دروازے داخل ہونے کے بعد اندر جو چھوٹے چھوٹے خیمے اس میں اپنا خیمہ تلاش کیا. خیمہ تلاش کرنے کے بعد کوئی نشانی مقرر کی تاکہ بار بار آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے یاد رکھنے کے لیے. اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیا آپ نے کہ مسجد الخیف کے بعد کتنی دور ہے, طریق مشا کے کس طرف ہے, جورا پر ہے یا سکول عرب پر ہے, فہد پر ہے یا ملک فیصل پر ہے, کبری خالد کے بعد ہے یا کبری عبداللہ سے پہلے ہے یا کبری عبداللہ کے بعد. یہ سب باتیں آپ یاد رکھ لیں تاکہ آپ کو آنے جانے میں آسانی ہو. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں آپ کے خیمے سے ڈاکٹر کس طرف ہے, آپ کے خیمے سے ایمرجنسی گیٹ کس طرف ہے. ایسا بھی ہوا ہے خیموں میں آگ لگی ہے تو لوگوں کو نکلنا دشوار ہو گیا ہے. ایمرجنسی گیٹ کس طرف ہے, آگ بجھانے کا سامان کس طرف ہے, اور آپ کے خیمے سے کچن کس طرف ہے جہاں سے آپ کو کھانا ملے گا. لیکن حلال کھانا ہے, حرام گوشت سے بچنا ہے. الیکٹرک کے بورڈ کدھر لگے ہوئے ہیں, اور موبائل آپ کس طرح چارج کر سکتے ہیں, یہ آج کے دور کی بہت اہم ترین ضرورت موبائل. لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ منا جانے سے پہلے آپ کوشش کر کے اپنے گھر والوں سے رابطہ کر کے انہیں الوداع کر دیں, میں منا جا رہا ہوں, اب میں رننگ کومنٹری نہیں کروں گا کہ میں منا پہنچ گیا, اب میں شیطان کے پاس پہنچ گیا, اب میں نفل پڑھ رہا ہوں, اب میں توبہ کر رہا ہوں, اب میں الوداع کر رہا ہوں. بلکہ نہ ہی, اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ شیطان کے پاس بھی کھڑے ہو کر سیلفی بنائی جاتی ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ اسٹیٹس پر لگایا جاتا ہے. یہ سب باتیں چھوڑ دیں, ان کاموں کے لیے آپ وہاں نہیں جا رہے. اس پر اگر ہم کلام کریں تو گھنٹوں اس پر لگ سکتے ہیں اس کی مذمت میں, لیکن بس آپ سمجھ لیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ان سب باتوں سے دور رہیں, اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ بھائی بہت ضروری ہو تو مجھے میسج یا فون کرنا, مجھے بہت ضروری کام ہوگا تو میسج یا فون کروں گا, بس اب میں حج کے بعد آپ سے رابطہ کروں گا. اسی میں لطف ہے, اسی میں مزہ ہے, اور اسی میں آپ جو ہے صحیح عبادت کا لطف حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو ایام حج میں بس قرآن مجید مکمل پڑھنا ہے ان 5 دنوں میں. آپ کو وہاں اپنے خیموں میں اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ, اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کو باجماعت نماز ادا کرنی ہے اپنے خیمے میں. آپ کو کھلے آسمان کے نیچے آ کر سورہ بقرہ پڑھنی ہے. آپ مکتب کا کارڈ ہر وقت ساتھ رکھیے گا, وہ جو نشانیاں جو دی گئی ہیں آپ کو کارڈ کی صورت میں, چوری کی صورت میں, کیونکہ باہر نکلیں گے اگر آپ تو ہو سکتا ہے آپ کو اندر نہ جانے دیا جائے جب تک آپ کے پاس کارڈ نہ ہو. آپ کو اگر رات میں وہاں بھیج دیا گیا ہے تو آپ وہاں سو جائیں اور اٹھ کر تہجد بھی پڑھیں, اور پھر 8 کی فجر کی نماز سے آپ وہاں قیام کریں. 8 تاریخ کی ظہر عصر مغرب اور عشاء کہاں پڑھنا سنت ہے؟ منا میں. 9 کی فجر کہاں پڑھنا سنت ہے؟ منا میں. اگر کوئی منا میں نہیں رکتا, مزدلفہ میں رکتا ہے, تو خیر مجبوری ہے, 3-4 لاکھ روپے کا فرق بھی ہے, وہ سب اپنی جگہ پر, لیکن سنت اس کی ترک ہوگی. سنت کیا ہے؟ 8 کی ظہر عصر مغرب عشاء منا میں رکنا اور 9 کی فجر منا میں پڑھنا, یہ سنت ہے. اور سنت بھی سنت موقعہ ہے. اور ایک اور بات کہ رافضی شیعہ وہ 8 کو منا نہیں جاتے, وہ مکے سے براہ راست عرفات جاتے ہیں, تو شیعوں سے مشابہت بھی ہے. تو 8 کو منا میں کوشش کریں رکے. اب آپ کہیں کہ بھائی ہمیں تو 9 مزدلفہ میں خیمے دے دیے گئے, تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ چاہیں کہ ہم جا کر منا میں نمازیں پڑھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا, مزدلفہ اور منا کا فاصلہ بہت ہے, خاص کر فیملی والے تو جا ہی نہیں سکتے. اور پھر یہ کہ رات بسر کرنا تو نصف رات سے زیادہ, یعنی کہ 7 بجے شام کو عشاء ہو جاتی ہے اور صبح 7 بجے فجر ہوتی ہے اندازن, تو 12 گھنٹے ہوئے, تو 6 گھنٹے سے زیادہ مینا میں رات بسر کرنا یہ سنت موقع دا ہے. کوئی 5-10 منٹ 25 منٹ 1 گھنٹہ جا کر مینا میں رک لے تو سنت ادا نہیں ہوگی. اور خاص کر فیملی کو جا کر روڈوں پر بسر کرنا یہ ممکن نہیں. اور اب تو یہ حالات ہیں کہ مینا میں سڑکوں پر ٹھہرنے بھی نہیں دیا جاتا, وہاں کی پولیس جو ہے وہ سڑکوں پر ٹھہرنے نہیں دیتی. تو اب اگر آپ کے مزدلفہ میں خیمے ہیں تو آپ صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری تو نیت تھی لیکن ہمیں مجبوراً مظلمہ پہ پھینک دیا گیا ہے, تو اب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے بھی سنت کا ثواب عطا فرما دے. 8 کو ظہر عصر مغرب عشاء کہاں پڑھنی ہے؟ مینا میں. مینا میں دوپہر کا کھانا اگر روزہ نہیں رکھا یا افطار مغرب کے بعد اگر آپ نے روزہ رکھا ہے, تمام نمازیں, نمازوں کے بعد ذکر و اذکار, درود و سلام, اگر ہو سکے تو قصیدہ بردہ, درود اکبر, اگر ہو سکے تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت, اگر ذکر و اذکار کی محفل ہو جائے, ہر نماز کے بعد اوراد وظائف, اوراد وظائف کی آپ پوری لسٹ بنا لیں, کیا کیا پڑھنا ہے, کتنی بار استغفار پڑھنا ہے, کتنی بار آیت الکرسی پڑھنی ہے, کتنی بار آیت کریمہ پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, درود اکبر کس طرح پڑھنا ہے, پنج گنج ختم کس طرح ہوگا, تسبیح زہرہ کس طرح پڑھی جائے, یہ سب باتیں آپ کو پہلے سے ذہن میں ہونی چاہیے, آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے, آپ نے اپنے ٹارگیٹ بھی ساتھ دیے ہیں, 70,000 مرتبہ مجھے کلمہ طیبہ سفر میں ختم کرنا ہے, یہ کل میں نے آپ کو ٹارگیٹ دیا تھا, تو کتنے کلمہ طیبہ آپ کو یہاں پڑھنی, یہ سب باتیں آپ ظہر عصر مغرب اور عشاء کے بعد کرتے رہیں گے, مغرب کے بعد افطار کی, افطار کے بعد سورہ واقعہ پڑھی, اس کے بعد عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اپنے امیر سنی صحیح العقیدہ کی اقتداء میں, اس کے بعد کھانا کھایا, سورہ ملک پڑھی, دعا کی اور جلدی سو جائیں گے کیونکہ 9 اور 10 کو بہت سے کام کرنے ہیں. 8 کا دن ختم ہوا, 8 تاریخ ختم ہوئی, آپ نے 8 کا دن کہاں بسر کیا؟ مینا میں. آپ 9 کو فجر کی نماز سے پہلے اتنے جلدی اٹھ جائیں کہ تہجد کی نماز ادا کریں, افضل ترین نماز نوافل میں تہجد کی نماز, اور آج اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ یہ تو حج کا اہم ترین دن ہے, 9 ذی الحج. آپ اٹھیں گے اور تہجد کی نماز پڑھیں گے, اور تہجد کی نماز کے بعد خوب تکبیر تشریق پڑھیں, یا زیادہ تر جو ہے وہ تلبیہ پڑھیں, استغفار پڑھیں, دعائیں کریں اور ناشتہ کریں کہ آج روزہ جو ہے حاجیوں کے لیے مکروہ ہے, پھر لرزتے کانپتے عرفات کی طرف چلیں, راستے میں تلبیہ پڑھیں, استغفار پڑھیں, ذکر کریں, درود پڑھیں, تلاوت کریں, قرآن مجید پڑھیں. اگر آپ پیدل سفر کر رہے ہیں تو دھوپ تاری ہو جانے سے پہلے آپ عرفات پہنچ جائیں, تقریباً 6.5-7 کلومیٹر مینا سے عرفات, اگر پیدل چلتے ہیں تو ہر قدم پر رہے گی, بس میں بھی جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی بس جو ہے وہ دن سورج چڑھنے سے پہلے جو ہے وہ آپ عرفات پہنچ جائیں, اور اگر آپ کو معلم نے اپنی سہولت کے لیے رات میں ہی عرفات بھیج دیا تو ایک سنت تو ترک ہوگی لیکن سہولت کے لیے جائز ضرور ہے, اس میں کوئی دم اور صدقہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا. سنت کیا ہے کہ آپ فجر پڑھ کر پھر عرفات کی طرف جائیں, آپ کوشش کریں طریق مشاط پر چڑھیں, موقع ملے تو راستے میں اشراق چاش پڑھ لیں, راستہ طویل ہے کچھ وقفہ کریں, راستے میں چائے پانی ہو سکتی ہے, بسکٹ کھا سکتے ہیں, چائے پی سکتے ہیں, لیکن لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو لوٹنے کے لیے مت گھس جائیے, زخمی ہو سکتے ہیں اور کہاں وزن اٹھائیں گے, اپنے قافلے سے بچھڑ جائیں گے تو بڑے پریشان ہوں گے. آپ مزدلفہ سے گزریں گے, مشعر الحرام مسجد کو صرف دیکھیں گے, اگر آپ طریق فیصل پر چل رہے ہیں طریق مشاط کے جو ہے بائیں طرف تو آپ کے راستے میں وادی محسر آپ کو نظر آئے گی, ورنہ بہرحال مینا سے مزدلفہ کا تھوڑا سا جو رستہ ہے آپ تیزی سے گزریں گے, یہ وادی محسر ہے اور یہاں سے تیزی سے گزرنا یہ مستحسن ہے. آپ جب نمرہ کے عرفات کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو جو دور سے مسجد نمرہ کے مینار نظر آئیں گے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ مسجد نمرہ تک پہنچ گئے. عرفات کی ابتدا میں کیا ہے؟ مسجد, منہ سے بولے, عرفات کی ابتدا میں کیا ہے؟ عرفات کی ابتدا میں کیا ہے اور عرفات کے اختتام میں کیا ہے؟ جبل رحمت. تقریباً اختتام میں, ابتدا میں کیا ہے؟ مسجد نمرہ, اختتام میں کیا ہے؟ جبل رحمت. اب مسجد نمرہ ابتدا ہے لیکن مسجد نمرہ کا بھی تھوڑا سا 10%, 15%, 20% حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے, عرفات سے باہر ہے. اگر کوئی 10 ذی الحج کو فجر کی نماز سے پہلے مسجد نمرہ کی پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا اور وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ پورا دن اس نے اسی میں بیٹھ کر گزار دیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا, کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ مسجد وہ عرفات کی وادی میں آیا ہی نہیں. ہاں البتہ مسجد سے نکلنے کے لیے اسے عرفات کی وادی میں آنا پڑے گا, نمرہ وادی نمرہ میں آنا پڑے گا, نمرہ کی وادی میں آنا پڑے گا. مسجد نمرہ کا اگلا حصہ جو ہے وہ وادی عرفہ سے باہر ہے, وادی عرفہ سے باہر ہے. اگر تصویر میں آپ کو دکھایا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ اگلا حصہ کچھ جو ہے وہ وادی عرفہ سے باہر ہے. عرفات کے میدان میں نہ خطبہ سننا واجب ہے, نہ مسجد نمرہ جانا واجب ہے, کوئی واجب نہیں ہے. کوشش کریں اپنے خیمے میں اپنے صحیح العقیدہ سنی علماء کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے, ذکر و اذکار کرتے ہوئے اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے وہیں وقت گزارے, انہیں کے ساتھ دعائیں کریں. آپ باہر نکلیں گے یہاں وہاں گھومنے میں ہی ٹائم بسر ہو جائے گا. وقت بڑا قیمتی ہے, تھوڑا سا وقت ہے, صبح سے لے کر شام تک کا تو وقت ہے عرفات کا, اس کو آپ عبادت میں بسر کریں گے. یہاں وہاں گھومیں گے تو آپ جو ہے وہ گھومتے ہی رہ جائیں گے. آپ جب مسجد نمرہ پہنچیں گے تو ذہن میں رکھیں, پیدل چلنے والے, اس وقت باتیں بڑی فضول لگیں گی لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ وادی نمرہ, وادی عرفات میں مسجد نمرہ سے دائیں طرف پانچ سڑکیں ہیں اور بائیں طرف چار سڑکیں ہیں. کتنی ہیں؟ دائیں طرف پانچ, بائیں طرف چار. دائیں طرف 1, 2, 3 اور 4, 5 ایک ساتھ ہے جو آ کے جن کا الگ ہو جاتی ہے 4 اور 5, اور بائیں طرف 6, 7, 8, 9, یہ 9 سڑکیں ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا مکتب کس سڑک پر ہے, 2 نمبر پر ہے, 3 نمبر پر ہے, 4 نمبر پر ہے, 5 نمبر پر ہے. اتنے لوگوں نے اتنے حج کیے, مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی لوگ جو منہ چھپا رہے ہیں وہ بھی بتائیں کہ جبل رحمت کون سی روڈ پر ہے. جی جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ 1 نمبر 2 نمبر تو لوگ بڑے ہنستے ہیں کہ مولوی صاحب بالکل فارغ آدمی ہے, لیکن آج تک ان لوگوں اور ابھی تک نہیں پتا کہ جبل رحمت کون سی روڈ پر ہے. جبل رحمت 7 نمبر پر ہے. اگر جبل رحمت جانا ہے تو 7 نمبر پہ آپ کو جانا ہوگا. ابھی یاد کر رہے ہیں, انشاءاللہ اگلے سال آپ کو اس طرح خجالت نہیں ہوگی. جبل رحمت کون سی روڈ پر ہے؟ 7 نمبر پر. اگر آپ کو جبل رحمت جانا ہے تو 7 نمبر روڈ پکڑے, دائیں طرف 1, 2, 3, 4, 5 ایک ساتھ, 6, 7, 8, 9, 7 پر جو ہے جبل رحمت ہے. 7 نمبر پر کیا ہے جبل رحمت؟ یہ تو لمبائی میں. اور چوڑائی میں کیا ہے؟ پہلے طریق ارضی آئے گی, طریق ارضی 1, طریق ارضی 2, طریق ارضی 3. آپ دیکھیں آپ کی طریق ارضی پر کون سی روڈ پر آپ کا خیمہ ہے, طریق ارضی 1 پر, 2 پر, 3 پر. اس کے بعد اور دو طریق ہیں, ایک ہے طریق عرفات دائری اوسط یعنی سینٹرل رنگ روڈ, اور اس کے بعد طریق عرفات دائری شرقی یعنی ایسٹ رنگ روڈ. تو یہ کل 5 چوڑائی میں روڈ ہیں, پہلی, دوسری, تیسری, طریق ارضی 1, 2, 3 اور پھر سینٹرل رنگ روڈ اور پھر اسٹیٹ رنگ روڈ. بڑی فضول باتیں ہو رہی ہیں لیکن جب انسان تھک جاتا ہے جہاں خیمہ نہیں ملتا تو یہ باتیں بڑی کام آتی ہیں. لیکن اب تو خیر لوکیشن سسٹم ہے تو آپ لوکیشن کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں, لیکن یہ باتیں یاد رکھیں, انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ دے گی. آپ چلتے ہوئے کوشش کر کے صبح سورج کے اوپر آ جانے سے پہلے پہلے کوشش کریں اپنے خیمے میں پہنچ جائیں, اپنے مرکزی دروازے میں پہنچ جائیں. یہاں پر آپ مرکزی دروازے میں پہنچیں گے, جب مرکزی خیمے میں داخل ہو جائیں گے تو پہلے تو یہ خیمے الاٹمنٹ نہیں ہوتے تھے لیکن اب تو گروپ وائز خیمے الگ الگ الاٹمنٹ ہوتے ہیں. تو آپ اپنے خیمے میں پہنچ جائیں, آپ کوشش کریں خیمے میں ہی رہیں, بس استنجا وضو کے لیے باہر نکلے, ورنہ باہر نہ نکلے. گھومنے پھرنے سے بہتر ہے وہیں بیٹھ کر آپ ذکر و اذکار کریں, عبادت کریں. عرفات میں داخل ہونے کے بعد, زوال کے بعد غسل کرنا یہ سنت موقعہ ہے. غسل کرنا کیا ہے؟ سنت موقعہ ہے. اگر موقع نہیں ملتا غسل کا تو تھوڑا پانی سر پر ڈال لیں, سنت ادا ہو جائے گی. یہاں پر احرام کی وجہ سے آپ کو ستر پوشی کی خصوصی اہتمام کرنا ہے, آپ کی ستر جو ہے کھلنے نہ پائے. لوگ جو چادریں اتار کر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑا عجیب حال ہوتا ہے, بسا اوقات تو ناف کے نیچے سے حصہ جو ہے وہ بھی کھل جاتا ہے, نیچے بندی ہوتی ہے تہبند تو ستر بھی کھلی ہوتی ہے. تو اس کا خاص احتیاط کہ آپ کو ستر کو ہمیشہ ڈھانک کر رکھنا ہے, اور یہاں بھی عورتیں الگ اور مرد الگ ہونے چاہیے, ورنہ آپ پردہ لگا لیں. پانی کا استعمال زیادہ کریں, گلوکوز کا استعمال زیادہ کریں. آج کا روزہ حاجیوں کے لیے کیا ہے؟ عرفہ کے دن کا روزہ حاجیوں کے لیے کیا ہے؟ سب مل کر بولے کیا ہے؟ مکروہ ہے. عرفات میں حضرت رابعہ بصری, حضرت ابراہیم بن ادھم لوٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے. آپ لوٹتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتے, کم از کم عرفات کی زمین کو آپ بوسا دے دیں. عرفات پہنچ کر آپ جو ہے अरफात पहुंचने के बाद अपने मामूलात पूरे करें, इशराक चाश नहीं पड़ी तो इशराक चाश पढ़ें, कुछ आराम करना है तो आराम करें, जोहर की नमाज जोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में, अपने सुन्नी सही अकीदा इमाम की इक्तदा में अदा करें। वहाबियों की इक्तदा में अगर नमाज आज पढ़ ली तो गोया आपने हज के दिन अहम तरीन इबादत ही जाया कर दी और गुना सर पर लाए। सही अकीदा सुन्नी इमाम की इक्तदा में जोहर की नमाज जोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में अदा करेंगे और यहां पर तिलावत कुरान मजीद करेंगे। यहां कोशिश करेंगे सलात और तस्बीह जरूर पढ़ें, पूरे जिंदगी भर के गुना धुल जाएंगे। अगर आपने सलात और तस्बीह पढ़ ली इंशाल्लाह, यहां आपको 100-100 मरतबा तीन तस्बीहां पढ़नी है, याद रख लें। कौन सी तीन तस्बीहां 100-100 मरतबा पढ़नी है? दुरूद इब्राहिम 100 मरतबा पढ़ना है, सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़ना है और चौथा कलमा 100 मरतबा पढ़ना है। पूरे अरफात वालों की शफात, क्या आप हकदार बन जाएं? इतना अहम अजीफा आप पढ़ लेंगे, आपने ये तीन जिसमें पढ़ ली, चौथा कलमा सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम, ये तीन तस्बीहां आपको लाजमी पढ़नी है। इसके अलावा जितनी तस्बीहात आपको याद हैं, जो जिक्र उसकार आप कर सकते हैं, कसीदा पढ़ सकते हैं, कोशिश करें सूरह बकरा पढ़ें, कोशिश करें कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ें, असर तक तमाम वज़ाइफ़ औरात से फारिग हो जाए, असर की नमाज से फारिग हो जाए। हमारा शेड्यूल ये होता है कि हम वहां जाकर इशराक चाश पढ़ने के बाद सूरह बकरा की तिलावत करते हैं, एक शख्स आवाज़ बुलंद तिलावत करता है, बाकी सुनते हैं। यहां तक कि जोहर की नमाज से पहले हम ये दुरूद सलाम, दुरूद इब्राहिम, सूरह इखलास और चौथा कलमा पढ़ लेते हैं, फिर जोहर की नमाज अव्वल वक्त पढ़ते हैं। जोहर की नमाज के बाद खाने का वक्फा होता है, गुसल का वक्फा होता है, इसके बाद सलात और तस्बीह होती है, सलात और तस्बीह के बाद जिक्र अज़कार होता है, औरात वज़ाइफ़ पढ़ जाते हैं और असर की नमाज तक ये औरात वज़ाइफ़ का जिक्र अज़कार का मनाजात का दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। असर की नमाज हम अपने वक्त में पढ़ते हैं, असर का वक्त शुरू होने के बाद वहां पहुंचकर घूमने फिरने की बजाय इबादत में वक्त बसर करना है। असर के बाद असल वकूफ है, अरफा का वकूफ असल कब है? असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद आप आ जाएं खैमे के बाहर, खुले आसमान के नीचे, खाने काबा की तरफ रुक करके नंगे सर नंगे पैर बगैर साये के खड़े खड़े लब्बैक की तकरार के साथ मगरिब तक खूब रो रो कर गिड़ गिरा कर तवज्जो के साथ दुआ करनी है, खड़े खड़े नंगे पैर बगैर साये खड़े होकर तलबिया की तकरार के साथ रोते हुए, रोना ना आए तो रोने की सूरत बनाकर कि रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं और मांगने वालों के लिए आज जो है कोई नाकामी नहीं। यकीन जानिए कि यहां दुआएं कबूल हो रही हैं और जरूर कबूल हो रही हैं और यहां पर जो है रहमत की गटाएं छमाछम बरस रही हैं, रहमत की बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और सारे का सारा अरफात जो है अनवार तजलियात और रहमत बरकात में गोया डूबा हुआ है। तो कभी खौफ इलाही से तड़प कर और कभी रहमत की बेपाया उम्मीद लगाकर आप तड़प कर दुआ कीजिए, बार बार तलबिया पढ़ते रहिए और इस यकीन कामिल के साथ कि हमारी हर दुआ कबूल हो रही है, लाजमी कबूल हो रही है, आप दुआ करते रहे। अगर कोई सुन्नी आलिम दीन मिल जाए तो उसके साथ दुआ में शामिल हो जाए कि जाहिर है कि दुआ करने वाला जितना नेक होगा उसकी दुआ ज्यादा कबूल होगी और उसके साथ जाहिर है नेक लोग होंगे तो उसकी आमीन के सबब हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो इज्तिमाई दुआ में शरीक हो जाए, खड़े खड़े दुआ करते रहें। यहां पर दूसरों की खताओं पर नजर नहीं करनी, यहां पर दूसरों के ऐप पर नजर नहीं करना, आज हमें अपनी खताएं मिटानी है, अपनी खताएं माफ करवानी है। तो हम मगरिब के वक्त तक यहां खड़े खड़े दुआ करेंगे और मगरिब का जब वक्त हो जाएगा, दुआ का इख्तिताम होगा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ेंगे, हम मनाजात पढ़ेंगे और मनाजात पढ़ने के बाद फिर इस्तिंजा वजू से फारिग होंगे और अब हम मुज़दलिफा की तरफ चलेंगे। अब अरफात में खामखा ठहरना यह मकरूह है कि भाई चलो एक घंटे आराम कर लिया अरफात में फिर जाएं, ये दुरुस्त नहीं है। और मगरिब से पहले भी अरफात से निकलना जायज नहीं है, अगर कोई मगरिब से पहले अरफात को छोड़ देता है तो उस पर दम वाजिब हो जाएगा। तो फिर मगरिब से पहले आप निकल भी नहीं सकते, इतना रश होता है तो फिर ये तोप का धमाका होता है, ऐलान होता है, फिर पहली गाड़ियां निकलती है, पहले लोग निकलते हैं तो आप پاکستان میں خیمہ عام طور پر آخر میں دیا جاتا ہے, تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو جبل رحمت کے قریب خیمہ ملتا ہے, تو آپ جب چلتے ہیں تو بہت سا وقت ہو چکا ہوتا ہے, لیکن یہاں آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, آپ استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں تاکہ آپ کو راستے میں استنجا وضو کی حاجت نہ ہو. آپ مغرب کے وقت استنجا وضو کرنے کے بعد اب آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے, آپ کو مزدلفہ جا کر مغرب عشاء ساتھ ملا کر پڑھنی ہے. مغرب اگر عرفات میں پڑھ لی تو مغرب ادا نہیں ہوگی. عرفات سے روانگی کے وقت مسجد نمرہ کی زیارت کریں, مزدلفہ پہنچیں, مزدلفہ کی علامت سوڈیم لائٹ ہے اور بدایہ مزدلفہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, بدایہ مزدلفہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, سوڈیم لائٹ جل رہی ہے, یہ مزدلفہ کی علامت ہے. بعض لوگ مزدلفہ سے پہلے ہی وادی کو مزدلفہ سمجھ کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو یہاں رش نہیں ہے یہیں بیٹھ جائیں, تو یہ درست نہیں ہے. مزدلفہ کے اندر داخل ہو, بلکہ اتنا اندر داخل ہو جائیں, ہمیں تو ہمارے گرو جی نے یہ سکھایا کہ اتنا اندر داخل ہو جاؤ کہ جا کر مشعر الحرام مسجد ہے اس کو بھی پار کر لو, اور پھر آخر میں جو بالکل مزدلفہ کے اینڈ میں کبری فیصل جو بنی ہوئی ہے وہیں جا کر قیام کرو, تاکہ صبح صبح جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے دعا پڑھ کے تھوڑا سا چلو تو مینا میں داخل ہو جاؤ. عام طور پر مینا تک تو آپ کو بسوں نے پہنچایا, عرفات تک تو آپ کو بسوں نے پہنچایا, مزدلفہ تک تو آپ کو بسوں نے پہنچایا, لیکن مزدلفہ میں بہت سے لوگوں کو بسیں دستیاب نہیں ہوتی, مزدلفہ میں کوئی خیمے نہیں ہے, مزدلفہ میں جہاں جگہ ملی وہیں آپ کی قیام گاہ ہے. اگر بس آپ کے پاس کھڑی رہی تو آپ کو مل جائے گی, اگر کھڑی نہیں رہی تو آپ کو پیدل مینا جانا پڑے گا. اس کی سہولت اس میں ہے کہ آپ مزدلفہ کے بالکل اختتام میں جا کر قیام کریں, تاکہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب جب ہونے لگے اس سے پہلے پہلے آپ مینا میں داخل ہو جائیں. آپ مزدلفہ پہنچ گئے, مزدلفہ پہنچ کر ایک اذان ایک تکبیر کے ساتھ مغرب اور عشاء پڑھیں گے. کس طرح؟ پہلے مغرب کے فرائض, پہلے اذان, پھر تکبیر, پھر مغرب کے فرائض, پھر عشاء کے فرائض, پھر مغرب کی سنت نفل, پھر عشاء کی سنت نفل, وتر اور نفل. یا آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز اس طرح پڑھیں گے, اور اس کے بعد آپ مزدلفہ کی مقدس زمین کو بوسہ دیں. یہاں پر آپ کو قیام کرنا ہے, جبل قضا سے ہٹ کر آپ کو مشعر الحرام میں قیام کرنا ہے, اور یہاں پر اس جگہ پر قیام کریں کوشش کر کے کہ جہاں استنجا وضو کی سہولت ہو, تاکہ فجر کی نماز میں آپ کو آسانی ہو. آج کی رات حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر سے افضل ہے. عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں, منا مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جانے کا اسباب بنائے جاتے ہیں. مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جاتے ہیں, اسباب بنائے جاتے ہیں کہ جسے حقوق العباد معاف ہوں. یہ رات حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر سے افضل ہے, چونکہ تھکے ہوئے ہیں لوگ, یہاں سوتے ہیں تو اٹھتے ہیں فجر کی نماز میں اور رات ایسے ہی گزر جاتی ہے. نہیں, آپ کو نیت کرنی ہے, مینا میں بھی صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے, عرفات میں بھی صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے, اور مزدلفہ کی رات بھی صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے. ایک انشاءاللہ کی آواز آئے, وہ بھی تھکی ہوئی, سب مل کر گئے. انشاءاللہ مزدلفہ میں بھی صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے, اور یہاں پر آپ جو ہے وہ عبادت میں لگے رہیں. اگر تھوڑا آرام کر رہے تو کر لیں, آرام کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ تہجد پڑھیں. یہاں پر خاص عورتوں کو پردے کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ خیمہ تو ہے نہیں, پردہ ہے نہیں, یہاں عورتیں پڑی ہوئی ہیں, مرد پڑے ہوئے ہیں, عورتیں پڑی ہوئی ہیں, مرد پڑے ہوئے ہیں, بے پردگی بہت ہے. تو خاص عورتوں کو یہاں پردے کا اہتمام کرنا ہے. فراغت کے بعد عبادت کے مزدلفہ سے تقریباً 100 کے قریب چھوٹی چھوٹی کنکریاں تلاش کر لیں, اور کنکریاں تلاش کرنے میں وکیل بنایا جا سکتا ہے. پورے گھر کے افراد کی کنکریاں ایک فرد جا کر جمع کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر 13 کو بھی رمی کے لیے رکنا ہے تو 100, ورنہ 80 کنکریاں آپ جمع کر لیں. کنکریاں چھوٹی ہوں, کھجور کے دانے سے چھوٹی, بڑی نہ ہوں, بڑے پتھر نہ ہوں, اور وہیں سے تلاش کریں, مزدلفہ سے ہی تلاش کریں, یہ سنت ہے. اور جب فجر کی نماز ہو جائے, فجر کی نماز کا وقت ہو جائے, دیکھیں یہاں پر بڑی غلطی ہوتی ہے. اب سب گروپ پورے پھیلے ہوئے مزدلفہ کی وادی میں, تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, نیند سے اٹھتا ہے اور کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لوگ سمجھتے ہیں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. اب اس کو دیکھ کر دوسرا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر سب اللہ اکبر اللہ اکبر, اور فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. فجر کا وقت یہ بھی شروع نہیں ہوا, فجر اپنے وقت میں پڑھنی ہے. ہاں, آج کے دن فجر کی نماز اول وقت پڑھنا مستحب ہے, لیکن وقت تو ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ وقت سے پہلے ہی پڑھ لیں. मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग फजर का वक्त शुरू होने से पहले पढ़ लेते हैं और फिर एक ग्रुप पढ़ लेते हैं, इसकी देखा देखी जो है वो सब पढ़ना शुरू हो जाते हैं फजर के इब्तदाए वक्त में, बाजमात नमाज अदा करेंगे और फजर की नमाज के बाद अरफात में जिस तरह असर के मगरिब हमने वकूफ किया था इसी तरह यहां वकूफ करेंगे, नंगे पैर नंगे सर बगैर साये के बगैर छतरी के किबले की तरफ रुक करके रोते कांपते गिड़गिड़ाते तलबिया की तकरार के साथ दुआ करना फजर की नमाज के बाद ये मसनून है। कब तक? उजाला फैलने लगे बस अब आपको मीना की तरफ जाना, कोशिश करनी है तुलू आफ्ताब से पहले मीना की तरफ चल पड़े बल्कि मीना पहुंच जाए। अगर कोई तुलुए आफ्ताब, भाई मुजदलफा का असल वकूफ कब है, मुजदलफा का असल वकूफ कब है? तुलुए फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, लिहाजा तुलुए फजर से पहले कोई मुजदलफा से चला जाता है तो दम वाजिब, या हम अरफात से चलता है रास्ता भूल गया अब तुलुए आफ्ताब के बाद मुजदलफा में दाखिल हुआ तो दम वाजिब, अरफात मुजदलफा का वकूफ छूट गया। तो तुलुए फजर से उजाला फैलने तक मुजदलफा में रहना है और ये असल वकूफ है, खड़े खड़े दुआ करनी है और फिर चलना है मीना की तरफ। अब अगर कोई मुजदलफा में ठहरता है तो ये गोया मुशरिकीन से मुशाबहत है। मुशरिकीन इंतजार करते थे और जब सूरज निकलता था तो वो नाचते थे, अबीर अबीर कहकर नाचते थे। तो मुशरिकीन से मुखालफत करनी है, मुजदलफा को छोड़ना है, मीना की तरफ जाना है। अब जिसका मुजदलफा में खेमा है वो थका हारा 9-10 का बेचारा मुजदलफा में फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने खेमे में जाकर पड़ जाता है, हिम्मत नहीं होती और वैसे भी रश बहुत है मीना में कंकरी मारने में, तो इस तरह करना ये सुन्नत के खिलाफ। तो मुजदलफा में खेमा लेने का दूसरा नुकसान के ये दूसरी अहम तरीन सुन्नत तर्क हो रही है और मुशरिकीन से मुशाबहत हो रही है मुजदलफा में कायम करना। तो अगर मुजदलफा में आपका खैमा है भी तो आप कोशिश करें मुजदलफा छोड़ दें, चले जाए मीना की तरफ, और हो सकता है अगर आपसे मुमकिन हो तो कंकरी मारकर आ जाए, वरना कंकरी मारकर अजीजिया चले जाए, वरना मीना में ही चक्कर लगाकर आ जाए ताकि मुशरिकीन से मुशाबहत ना हो। आज कौन सी तारीख है? 10। आप कहां चले? मीना की तरफ। रास्ते में क्या आएगा? वादी मुहसर आएगी, मुहसर आएगी। आप यहां से मीना की तरफ लौटेंगे, ये वादी आए तो तेज, और मीना को ना लौटना, मुजदलफा में ठहर जाना, ये खिलाफ सुन्नत। आज बहुत कुछ आपको करना है, तीसरा दिन है हज का, बड़ी तंदही से आपको काम करना है, बहुत ज्यादा काम करने हैं। पहले मीना खैमे में पहुंचकर कुछ आराम करें, नाश्ता वाश्ता कर लें, आज तो रोजा रखना हराम है। एक और बात, 9 ज़िलहज की फजर से लेकर कब तक तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब होता है बाजमात नमाज पढ़ने वालों को? 13 की असर तक। एक बार तकबीर तशरीक वाजिब होती है मर्दों को, बाजमात नमाज पढ़ने वालों को, लेकिन हाजियों के लिए यह वाजिब नहीं है। फिर भी आप अगर पढ़ें तो वहां तो इबादत के लिए गए, जिक्र अस्कार करने के लिए गए, तो आप तकबीर तशरीक पढ़ें, आपके लिए मना नहीं है लेकिन आपके लिए वाजिब नहीं है। आप 10 की सुबह मीना में हैं, आपने इशराक चाश पढ़ ली, अब तैयारी करें, अपने साथ 10 कंकरियां लें, कंकरियों को धो लें और आपको जमरात की तरफ चलना है। अगर औरतों को ले जा सकते हैं तो ले जाएं, अगर नहीं ले जाएंगे तो इनकी कुर्बानी नहीं होगी, फिर अगले दिन पर जाएगी, तो साथ ले लें। शुरू में 8-9 बजे तक, 10 बजे तक रश होता है, फिर 11-12 बजे रश छट जाता है। तो आज तो सुबह से ही लोग कंकरी मार रहे हैं तो रश छट गया होगा। आप अपनी औरतों को लेकर, अब यह है कि आप जब अपने मकतब में अपने खैमे में है ना, तो बाहर स्क्रीन भी लगे हुए हैं और लाइट भी इंडिकेट की जाती है कि इस वक्त जो है रश कम है, और यहां पर रश कम है, ग्राउंड पर रश कम है, पहली मंजिल पर कम है, दूसरी पर ज्यादा है, और ग्रीन लाइट भी दी हुई है कि बिल्कुल रास्ता खुला हुआ आप जाएं। तो अब यह भी है कि बाज़ जगह पर बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि मकतब के आदमी जो है वो भी गेट बंद कर देते हैं, उनको ऊपर से ऑर्डर होता है कि इस वक्त आप खैमे से किसी को ना छोड़ें, तो जब उनकी इजाजत मिले तब आप जाएं। खैर बहरहाल ये मामला उस वक्त ही वक्त की मुनासिबत से हल हो जाते हैं। आप कंकरियां मारने चले, कितनी कंकरियां आपके साथ हैं? इस वक्त सामान साथ ना ले जाएं, सामान सब खेमे में छोड़ जाएं। आप मीना की तरफ चले, कितनी कंकरियां आपके साथ हैं? آج آپ کو صرف ایک بڑے شیطان کو مارنا ہے. شیطان کو مارنے جب چلیں گے, جب آپ مسجد الخیف کو پار کریں گے, آپ جب جمرات کے پل پر پہنچیں گے گراؤنڈ سے یا فرسٹ فلور سے جہاں سے آپ کو کنکری مارنی ہے, پہلے کون سا شیطان آئے گا؟ پہلے چھوٹا آئے گا بڑا آئے گا؟ پہلے چھوٹا آئے گا, چھوٹے کو نہیں مارنا, پھر درمیان آئے گا اس کو بھی نہیں مارنا, پھر بڑا آئے گا. بڑے شیطان کو, شیطان کے تین ہاتھ کے فاصلے سے. اور بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے مستحب یہ ہے کہ شیطان کے سامنے کھڑے ہوں, آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف کعبہ ہو, حرم ہو, اور دائیں ہاتھ کی طرف منا کی بستی ہو, بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کر, جو چوڑائی والا پورشن ہے جو 70 فٹ کا پھیل کر ہو گیا ہے. پہلے بیچارہ 1.5 فٹ کا تھا کالا سا, پھر 3 فٹ کا ہوا, آج 70 فٹ کا ہو گیا ہے. یعنی یہ سعودیوں کی بدعت ہے جو ہم نے بھی مجبوراً قبول کر لی ہے. یہ 70 فٹ کا شیطان, اس کے سامنے کھڑے ہو کر 3 فٹ کے فاصلے پر آپ کو کنکری مارنی ہے. کتنی کنکری مارنی ہے؟ 7. کتنی مارنی ہے؟ 8 کی کوئی فضیلت, ایک کنکری ایک وقت میں ماریں گے, ایک ساتھ ماریں گے تو کتنی کاؤنٹ ہوں گی؟ اب 7 ایک ساتھ مار دیں تو کتنی کاؤنٹ ہوگی؟ ایک وقت میں ایک کنکری, 7 کنکریاں, 8ویں کی کوئی فضیلت نہیں. کنکری ختم ہو جائے تو وہاں سے نہ اٹھائیں, یہ غیر مقبول کنکریاں اپنے کسی ساتھی سے مانگ لیں, بچ جائیں تو وہاں پھینک سکتے ہیں. کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7. کنکری مارتے وقت اس طرح انداز ہو کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں کنکری ہو, ہاتھ اتنا اٹھا ہو کہ بغل کی سفیدی نظر آئے, اور ہاتھ کے زور کے ساتھ ساتھ شہادت کی انگلی کا بھی زور ہو. اس طرح اسٹرائک کرتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر رضل الرحمن الرحمۃ الشیطان کہتے ہوئے کنکری ماریں گے, ورنہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بڑا پتھر مارنا یہ منع ہے, 7 سے زیادہ مارنا منع ہے. 7 کنکریاں ماریں گے, کوشش کریں گے کہ دیوار پر لگ جائیں, وگرنہ دیوار کے ساتھ جو پیالہ بنا ہوا اس میں گر جائے. 7 کنکریاں ماریں گے اس طرح کے بسم اللہ اللہ اکبر رضا الرحمن رغم الشیطان کہتے ہوئے. آپ کا منہ کہاں ہے؟ منہ آپ کا کہاں ہے؟ بھول گئے, شیطان کی طرف ہے. منہ کہاں ہے؟ بائیں ہاتھ پر کیا ہے؟ قبلہ. دائیں ہاتھ پر کیا ہے؟ منا کی بستی. کنکری کون سے ہاتھ میں ہے؟ کون کون سی انگلیوں میں؟ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں. 7 کنکریاں مار کر اب شیطان کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ چلیں گے اور آپ کو گھما کر پھر اپنے خیمے کی طرف لے جایا جائے گا. آپ چلتے چلتے دعا پڑھیں گے. بڑے شیطان کو کنکری مار کر دعا کے لیے ٹھہرنا مسنون نہیں ہے. آپ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں, ہر کنکری جدا جدا ماریں, سیدھے ہاتھ سے ماریں, شہادت کی انگلی کا زور دے کر ماریں, بسم اللہ اللہ اکبر رضی اللہ الرحمن الرحیم شیطان کہتے ہوئے ماریں. پہلی کنکری مارنے سے قبل تلبیہ پڑھنا موقوف. لبیک اللہم لبیک جو 8 سے شروع کیا تھا, اب لبیک پڑھنا بند کر دیں گے, اب لبیک نہیں پڑھیں گے. طلوع فجر سے لے کر مغرب تک جب تک چاہیں ماریں. مغرب کے بعد مکروہ ہے, قرات ہے, لیکن رش کی وجہ سے اب یہ قرات قرات نہیں رہتی. اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہے, بیمار ہے, وہ چاہے کسی کو وکیل بنا دے تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک ممکن ہے خود ہی جانا ہوگا, دن میں نہیں جا سکتے, رات میں جانا ہوگا. اٹھا کر لے جا سکتے ہیں, اٹھا کر لے جانا ہوگا. ویل چیئر پر بٹھا کر لے جا سکتے ہیں, ویل چیئر پر بٹھا کر لے جانا ہوگا. خامخواہ وکیل نہیں بنایا جا سکتا. طلوع فجر سے مغرب تک جب بھی چاہے کنکری مارے. عورتوں کو آپ مغرب کے بعد لے جائیں تو پھر مغرب کے بعد لے جائیں گے تو قربانی اگلے دن پر جائے گی, تو پھر آپ جو اپنی قربانی کر لے تو یہ بھی ڈبل ڈبل ہو جائے گا. کوشش کریں آج کے دن عورتوں کو بھی مغرب سے پہلے ہی کنکری مارنے کے لیے لے جائیں, کنکری لگ جائے, پھر قربانی اپنے محلے اپنے گروپ لیڈر کو اطلاع کریں جہاں سے قربانی کرے, بھائی آپ میں نے کنکری مار دی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کنکری نہیں ماری وہ پہلے ہی قربانی ہو جائے. تو ٹوکن میں تو یہی ہوتا ہے 10 بجے میری قربانی کر دینا, پتا چلا 11 بجے تک آپ نے رمی نہیں کی, قربانی تو ہوئی نہیں. اگر ہو گئی تو ترتیب الگ ہو گئی اور دم واجب ہو گیا, اور گورنمنٹ پر اور عام اداروں پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بڑے عیب والے بڑے نقص والے جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا بھی ان کو حوصلہ اور ان کو خیال نہیں ہوتا, تو بہت سے مسائل ہیں. تو اپنے ذمہ دار شخص کو, بادشاہ کو وکیل بنائیں, اسے کہیں کہ میں نے کنکری مار لی. کنکری جب آپ نے مار لی وہ قربانی کرے گا, وہ جب قربانی کی آپ کو اطلاع دے دے تو آپ جو ہے اب حلق یا تقصیر کر لیں. اپنے ہاتھ سے بھی حلق کر سکتے ہیں, اپنے ہاتھ سے بھی تقصیر کر سکتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے بھی تقصیر کر سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کا اور دوسرا پہلے کا حلق اور تقصیر کر سکتا ہے, کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جب حلق تقصیر ہو گئی آپ کا احرام اتر گیا, احرام کی تمام پابندیاں ختم, احرام کی تمام پابندیاں حلق کے بعد یا تقصیر کے بعد ختم ہو گئی, صرف ایک پابندی باقی ہے, وہ ہے مرد اور عورت کا قریب آنا, اور یہ اس وقت تک نہ ختم ہوگی پابندی جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو جائے. اگر پوری زندگی طواف زیارت نہیں کرتے تو پوری زندگی مرد عورت کے قریب نہیں آ سکتا, عورت مرد کے قریب نہیں جا سکتے. یعنی طواف زیارت اگر کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اپنے ملک تو اس کا حج بھی ادھورا ہے, اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آ سکتے. یہ پابندی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو جائے. اب ایک اور مسئلہ, صاحب نصاب اگر مقیم ہے تو اس پر حج کے علاوہ عید کی قربانی بھی ہے, اور صاحب نصاب اگر مسافر ہے تو اس پر عید کی قربانی نہیں ہے. اب مقیم کیا ہوتا ہے, مسافر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی ایک بستی جانا ہے اور اس بستی میں, ایک ہی بستی میں مکمل 15 دن. ہمارے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ 75 نمازوں سے اس کا حساب ہوگا, 75 نمازیں ایک ہی بستی میں پڑھنی ہیں تو آپ مقیم ہیں. اگر 74 پڑھنی ہیں اور اس سے پہلے آپ کا سفر ہے تو آپ مقیم نہیں ہیں, آپ مسافر ہیں. آپ مکہ شریف پہنچے, 10 دن کے بعد مدینہ جانا ہے تو آپ کیا ہیں؟ مسافر ہیں. مکہ شریف پہنچے, عزیزیہ پہنچے, 8 دن کے بعد مینا جانا ہے تو آپ کیا ہیں؟ مینا الگ بستی ہے, مکہ الگ بستی ہے. مینا الگ بستی ہے, عزیزیہ مکہ کے ساتھ شامل ہے. عزیزیہ پہنچے, 6 دن کے بعد مکہ جانا, مینا جانا ہے تو آپ کیا ہیں؟ زور سے بولے کیا ہیں؟ اور اگر 15 دن مکمل مکے میں ہیں تو اب جب تک انشاء سفر نہ ہو, یعنی سفر کا جو فاصلہ ہے 57.5 میل یا 95 میٹر وہ طے کرنا نہ ہو, تب تک آپ جو ہے مقیم ہی رہیں گے. تو مکے میں آپ مقیم ہو گئے اور آپ مدینہ طیبہ جاتے ہیں یا طائف جاتے ہیں تو آپ مسافر ہوں گے. کہ سفر کے لیے جو مسافت کی جو شرط ہے وہ پوری ہو گئی, لیکن آپ مقیم ہیں مکہ مکرمہ میں اور آپ کو مینا جانا ہے, تو مینا کا اتنا فاصلہ نہیں کہ آپ مسافر ہو جائیں. اگر آپ مکے میں مقیم ہیں تو آپ مسافر نہیں ہوں گے, آپ مینا عرفات میں بھی آپ مقیم ہوں گے. مکے میں آپ مسافر ہیں تو مینا عرفات میں بھی آپ مسافر ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے میں پوچھتا ہوں, بابا بلند کا ہے, آپ کو 15 دن مکے میں رہنا ہے تو آپ کیا ہوئے؟ آپ کو عزیزیہ میں 15 دن رہنا ہے تو کیا ہوئے؟ آپ کو مکے اور عزیزیہ ملا کر 15 دن رہنا ہے تو کیا ہوئے؟ آپ کو مینا جانے سے پہلے مکے اور عزیزیہ میں 15 دن رہنا تو کیا ہوئے؟ آپ کو مینا جانے سے پہلے مکے میں 8 دن اور پھر مینا سے واپس آنے کے بعد پھر 8 دن مکے میں رہنا ہے تو آپ کیا ہوئے؟ مسافر ہوئے. کیونکہ آپ کی وادی, آپ کی بستی بدل گئی. مکے میں آپ کو کتنے دن رہنے تھے؟ 8. آپ چل پڑے دوسری بستی میں آپ کو رہنا ہے تو آپ مسافر ہوئے. جب آپ مسافر ہیں تو آپ کون سی نماز پڑھیں گے؟ قصر نماز, فجر, عصر, عشاء. اور عصر اور عشاء میں آپ کو 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھنے, باقی سب اپنی جگہ پر. وہاں بڑے لوگ جو ہیں عجیب ہیں, دیوبندی حضرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قصر میں جو ہے وہ سنتیں نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے, قصر میں سنتیں ہوں گی, نوافل بھی ہوں گے, مگر وہاں جب ہم جا رہے ہیں تو نوافل تو اور زیادہ پڑھیں گے, وہاں تو ہم صلاۃ التراویح بھی پڑھیں گے, نفل کیوں چھوڑیں. اگر آپ مکے میں پوری نماز پڑھتے ہیں تو مینا میں کیا پڑھیں گے؟ پوری. کیونکہ آپ کا سفر اتنا نہیں, مکے میں آپ مقیم ہو گئے تو آپ کا یہ انشاء سفر نہیں ہے, یہ فاصلہ اتنا نہیں ہے کہ آپ کی اقامت ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ مکے میں مسافر ہیں تو مینا میں بھی آپ, وہاں بھی آپ کیا پڑھیں گے؟ قصر. تو جو مینا عرفات میں قصر پڑے گا اس پر حج کی قربانی تو ہے, عید کی قربانی نہیں ہے. لیکن جو مکے میں پوری نماز پڑھتا ہے اور پھر مینا عرفات میں بھی پوری نماز پڑھتا ہے تو وہ مقیم ہے, اس پر حج کی قربانی بھی ہے اور عید کی قربانی بھی واجب ہے. اب چاہے وہ وہاں کرے چاہے کراچی میں, اس کا کوئی نمائندہ کر لے. ایک اور مسئلہ جو ہر سال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ مینا میں کنکریاں مارنے کے بعد بارہ کو مینا میں کنکریاں مارنے کے بعد افضل یہ ہے کہ رات ہونے سے پہلے چلا جائے مینا چھوڑ کر. افضل کیا ہے؟ مغرب سے پہلے چلا جائے مینا چھوڑ کر افضل ہے, لیکن واجب نہیں ہے. اگر کسی کی مغرب مینا میں ہو جاتی ہے تو اس کو 13 کی کنکری مارنا واجب نہیں ہے, 12 کی کنکری مار کر چلے جانا چاہیے مینا چھوڑ کر. لیکن 12 کی کنکری اگر آپ نے مار لی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, رات کا 1 بج گیا, آپ مینا میں ہی ہیں, تو کنکری مارنا 13 کی واجب, 13 کی کنکری مارنا مستحب ہے. یہ واجب کب ہوگی؟ آپ اگر 13 کی فجر مینا میں کر دیں گے تو اب کنکری مارنا واجب ہے, ورنہ کنکری مارنا کیا ہے؟ مستحب. اب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں میں یہ بڑا غلط مسئلہ کہ بھائی اگر 13 کی مغرب جو ہے مینا میں ہو گئی تو کنکری مارنا 13 کو واجب ہو جائے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, کنکری مارتے ہیں شام کو اور بھاگتے ہیں, مینا چھوڑ کر بھاگتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے شیطان پیچھے بھاگ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ آرام سے جائیں, افضل ہے کہ جلدی چلے جائیں, لیکن آپ جائیں گے عشاء بھی ہو جائے گی تو کنکری مارنا واجب نہیں ہوگا. تو آپ کو مینا کب چھوڑنا ہے؟ اگر 13 کی کنکری نہیں مارنی تو شام کو چھوڑنا ہے, شام کو چھوڑنا ہے. اثر میں آپ نے چھوڑ دیا, آپ عزیزیہ پہنچے, مغرب سے پہلے پہنچ گئے. کب پہنچ گئے؟ مغرب سے پہلے. اب آپ کو عزیزیہ اور مکہ جو ایک ہی بستی ہے, آپ کو ملا کر 15 دن مزید رہنے ہیں, تو آپ پہنچ کر کیا ہو گئے؟ مقیم ہو گئے. پہلے کیا تھے, اب کیا ہو گئے؟ پہلے قربانی عید کی, اب قربانی عید کی آپ پر واجب ہو جائے گی, کیونکہ 12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ مقیم ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ 12 کی مغرب تو ہو گئی, آپ مقیم ہو گئے, آپ پر قربانی واجب ہو گئی, اب کیا کریں گے؟ تو آپ شہر کراچی فون کریں گے, بھائی یہاں کیا معاملہ ہے چاند کا؟ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہاں 12 ہوتی ہے تو یہاں 11 ہوتی ہے, وہاں 13 ہوتی ہے تو یہاں 12 ہوتی ہے. وہاں کہیں گے کہ ہماری طرف سے قربانی جو ہے کل کے دن آپ کر دیجیے گا. تو آپ کو اس صورت میں کہ اگرچہ آپ مسافر تھے لیکن اب 12 کی مغرب سے پہلے مقیم ہو گئے تو آپ کو عید کی قربانی بھی کرنی ہوگی. دو اہم مسئلے آپ نے سمجھ لیے, ایک تو قربانی کا مسئلہ سمجھ لیا, ایک قصر نماز کا مسئلہ سمجھ لیا, اور تیسرا آپ نے مینا میں 13 کی رمی کب واجب ہوگی یہ سمجھ لیا. 13 کی رمی کب واجب ہوگی؟ سب مل کر بولیں, 13 کی رمی کب واجب ہوگی؟ 13 کی فجر مینا میں پانے پر 13 کی رمی واجب ہوگی, ورنہ 13 کی رمی واجب, 13 کی رمی مستحب ہے, افضل ہے. اور 13 کی رمی, ٹھیک ہے, 11 اور 12 کی رمی کا وقت کیا تھا؟ زوال کے بعد. 11 اور 12 کی رمی کا وقت, 11 اور 12 کی رمی کا وقت, اور 13 کی رمی کا وقت بھی اصل زوال کے بعد ہے, لیکن اگر کوئی سہولت کے لیے صبح صبح کنکری مار کر چلا جائے تو اس کے لیے جائز ہے. افضل کیا ہے؟ وہی زوال کے بعد. تو آپ نے کنکری مار دی, آپ کی قربانی ہو گئی, آپ نے حلق تقصیر کروا لی, اب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے اپنی سہولت سے, شام کو جائیں, رات کو جائیں, صبح جائیں, جب جائیں, جتنا جلدی ہو جائیں کہ 10 کو افضل, پھر 11 کو کم افضل, 12 کو اس سے کم افضل, طواف زیارت جتنا جلدی ہو افضل. اگر آپ شام کو جاتے ہیں آپ سوچیں گے بھائی میں شام کو جاؤں گا, پہنچوں گا, طواف کروں گا, صحیح کروں گا, مینا میں میری رات تو نکل جائے گی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ حج کے کام میں ہیں, آپ کے اگر مینا میں رات نکل گئی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, آپ نے حج کے کاموں میں وقت بسر کیا. ہاں عزیزیہ جا کر ہوٹل میں سو جائیں یا مکے میں جا کر ہوٹل میں سو جائیں اور مینا میں وقت نہ بسر کریں تو یہ خلاف سنت ہے. 10 کی رات اور 11 کی رات کہاں بسر کرنی ہے؟ مینا میں. کتنی بسر کرنی ہے؟ نصف رات سے زیادہ. مزدلفہ میں جن کے خیمے ہیں ان کی یہ سنت بھی ضائع ہو جائے گی. تیسری سنت, آپ نے طواف زیارت کے لیے مکے کا سفر کیا, آپ احرام میں یا بغیر احرام میں؟ اگر کوئی احرام نہیں اتارتا اور احرام کی حالت میں طواف زیارت کر لیتا ہے تو طواف ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں. یہ ہے کہ احرام کا وقت ختم ہو گیا, احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں, صرف ایک پابندی باقی ہے, عورت کے قریب آنا مرد کا, مرد کے قریب جانا عورت کا, پابندیاں ختم ہو گئیں. لیکن اگر کوئی احرام نہیں بدلتا, اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس وقت, اور اسی احرام کی حالت میں اگر وہ طواف کر لیتا ہے طواف زیارت, تو اس کا طواف زیارت ہو جائے گا. آپ نے احرام کھلنے کے بعد 10 تاریخ کو طواف زیارت کیا, آپ نے طواف زیارت کرنے کے بعد سعی کی, یہ بھی گھر کے کپڑوں میں, سنے ہوئے کپڑوں میں. طواف کے بعد چونکہ سعی کرنی ہے, تو یہ طواف بھی رمل کے ساتھ ہوگا. ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو وہ رمل کے ساتھ آپ طواف کر لیں گے, سعی کر لیں گے, تاخیر درست نہیں ہے. اگر 12 کی مغرب تک طواف نہیں کیا تو دم واجب ہو جائے گا. عورتیں, میں نے کل کہا تھا کہ اگر 12 کی دوپہر تک فارغ ہو جاتی ہیں ماہواری سے, حوادث نسوانی سے, اور پہنچ سکتی ہیں طواف کے لیے, تو وہ طواف کریں گی. ان کے لیے بھی 12 کی مغرب سے پہلے پہلے طواف کرنا ضروری ہے, اگر نہیں کیا تو دم واجب. اور اگر لیٹ فارغ ہوتی ہیں تو اب وہ 13 کریں, 14 کریں, 15 کریں, ان پر دم واجب نہیں ہوگا, آپ اپنی سہولت سے کریں. آپ نے طواف کر لیا 12 کی مغرب تک, صحیح نہیں کی, دم واجب ہوگا ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. صحیح اگر آپ 13 کو کریں, 14 کو کریں, درست ہے. لیکن صحیح طواف سے متصل ہونی چاہیے, صحیح طواف سے متصل ہونی چاہیے, خامخواہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو صحیح کر دی آپ نے, نماز مغرب پڑھی, عوام ندا کیے, پھر خیمے میں آ گئے, عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد آپ مینا میں وقت بسر کریں, کوشش کریں دن بھی مینا میں بسر ہو, رات بھی مینا میں بسر ہو, 11 پوری مینا میں بسر ہو, 12 پوری مینا میں بسر ہو. مینا میں بسر کرتے ہوئے 11ویں کو 11ویں شریف بنائیں, 12ویں کو 12ویں شریف بنائیں, اور 10ویں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیاز بنائیں. آپ یہاں پر خوب محفلیں کریں, ذکر و اذکار کریں, شکرانے کے نوافل پڑھیں, آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں, ختم قادریہ پڑھیں, درود اکبر پڑھیں, آپ اوراد وظائف پڑھیں, دلائل خیرات پڑھنا نہ چھوڑیں. ہمارے قادری سلسلے کے بزرگ تمام دلائل خیرات پڑھتے رہے, حزب البحر پڑھیں, حزب اعظم پڑھیں, اور وظائف پڑھیں. اگر آپ کو یہ تمام وظائف پی ڈی ایف کی صورت میں چاہیے تو ہمارے کسی بھی بچے سے رابطہ کریں, آپ کو موبائل میں پی ڈی ایف کی صورت میں دلائل خیرات, درود اکبر, 70 استغفار, اسماء بدر, یہ تمام چیزیں جو پی ڈی ایف میں آپ کو پرووائڈ کر دیں گے, تاکہ آپ وہاں جا کر پڑھتے رہیں. قرآن مجید بھی آپ کی موبائل میں لوڈ ہو, قرآن شریف موبائل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. پھر منا میں خیمے میں رہتے ہوئے باہر آ کر بھی کھلے آسمان کے نیچے سورہ بقرہ پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, تہجد پڑھیں, استغفار پڑھیں, کلمہ طیبہ پڑھیں, درود پاک پڑھیں. چوتھا یوم یعنی 11ویں تاریخ آپ تہجد پڑھیں, 11 کو فجر کی نماز باجماعت پڑھیں, فجر کے بعد کے معمولات, پھر کچھ آرام کر لیں, پھر ناشتہ کریں, پھر اشراق چاش پڑھیں, پھر ظہر کا نماز کا وقت ہو تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد فوراً 2 یا 3 بجے 4 بجے جب مناسب ہو آپ جائیں شیطان کی طرف, اور آپ کو کنکریاں مارنی ہیں. اگر طواف زیارت عورتوں نے نہیں کیا تو مرد عورت کی صحبت جائز نہیں ہے, اور طواف زیارت ہو گیا تو اب سب پابندیاں ختم. آپ کنکریاں مارنے جائیں, اگر آپ 10 کی رات کو طواف زیارت کے لیے گئے تھے اور طواف زیارت تو صحیح کرتے کرتے آپ کی صبح کے 9 بج گئے, واپس آ رہے ہیں, تو کوشش کریں منا میں کبری خالد پہ اتریں, اور زوال ہو جائے تو کنکری مار کر پھر خیمے میں جائیں تاکہ ڈبل چکر نہ ہو. یہ بہرحال اپنی سہولت کے ساتھ. 11 کو تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے, پہلے کس کو مارنی ہے؟ سب مل کر بولیں, پہلے کس کو مارنی ہے؟ چھوٹے کو, پھر درمیانے کو, پھر بڑے کو. چھوٹے کو کنکری مارتے ہوئے یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے شیطان ہو, لیکن شیطان کے چوڑائی والا حصہ نہ ہو بلکہ چھوٹا حصہ جو ہے شیطان کا, ایک تو 70 فٹ پھیلا ہوا شیطان اور ایک بالکل چھوٹی سی دیوار. تو آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو, شیطان کی طرف ہو, پیٹھ مینا کی طرف ہو چھوٹے شیطان کو مارتے وقت, لیکن یہ مستحب ہے. اگر نہیں ہوگا رش کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں. درمیانے شیطان کو مارتے وقت بھی منہ کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف, پیٹھ مینا کی طرف, منہ شیطان کی طرف. اور بڑے شیطان کو مارتے وقت منہ شیطان کی طرف, بائیں ہاتھ کو قبلہ, دائیں ہاتھ کو مینا. یاد رہے گا؟ اگر نہیں یاد رہے تو کوئی حرج نہیں. کنکری مارنے کا وہی طریقہ جو صرف بڑے شیطان کو مارا تھا, پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری ماریں گے, پھر کنکری مارنے کے بعد تھوڑا آگے جا کر الٹے ہاتھ پر کھڑے ہو کر دعا کریں گے, چھوٹے شیطان کو کنکری مار کر آگے جا کر کھڑے ہو کر دعا کرنا قبلے کی طرف رک کر کے, شیطان کی طرف رک کر کے نہیں, قبلے کی طرف رک کر کے دعا کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے. کتنی دیر؟ سورہ بقرہ پڑھ لی جائے, کتنی دیر. اور پھر دوسرے شیطان کو بھی کنکری مار کر آگے چل کر الٹے ہاتھ پر کھڑے ہو کر دعا کرنا قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے کھڑے, کتنی دیر؟ سورہ بقرہ پڑھ لی جائے. لیکن اتنی دیر کھڑے نہیں رہنے دیا جاتا, اور اگر کھڑے رہنے دیا جائے تو آپ کھڑے نہیں رہیں, اتنی دیر کون کھڑا رہتا ہے؟ تو دعا کرنا پہلے اور دوسرے شیطان, چھوٹے اور درمیانے شیطان کے بعد کھڑے ہو کر, یہ مسنون ہے. لیکن بڑے شیطان کو کنکری مار کر کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون, چلتے چلتے دعا کریں گے کھڑے ہو کر دعا نہیں کریں گے. آپ نے چھوٹے شیطان کو کنکری مار لی قبلے کی طرف رک کر کے مار لی, درمیانے شیطان کو مار لی قبلے کی طرف رک کر کے مار لی, بڑے شیطان کو کنکری مار لی بسم اللہ اللہ اکبر رضی اللہ الرحمن رغم الشیطان کہتے ہوئے مار لی چھوٹی کنکری, ایک وقت میں ایک کنکری اور کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی کنکری زوال کے بعد رمی سے, زوال کے بعد مغرب سے پہلے مار لی تو افضل وقت, ورنہ مغرب کے بعد بھی مارنا ضرور ہے. اور پھر واپس خیمے میں آ جائیں, وہاں درس و تدریس, وہاں محفل ذکر و نعت منقبت, وہاں درود و سلام, وہاں استغفار, وہاں تلاوت قرآن مجید, اور اسی طرح عصر مغرب عشاء کی نماز با جماعت, سورہ ملک, سورہ واقعہ, سورہ یاسین کی تلاوت, گیارہویں بارہویں کا انعقاد, گیارہویں شریف کا خاص انعقاد 11 کی تاریخ کو رات میں ختم قادریہ, صلاۃ و تسبیح اور قصیدہ مردہ شریف, درود اکبر, قرآن مجید کی تلاوت اور قضاء عمری, اور پھر کوشش کر کے ایک مرتبہ درود اکبر بھی پڑھ لیں, قصیدہ مردہ شریف پڑھ لیں. یہ معمولات فجر تک جاری رہیں ورنہ تھوڑی دیر سو جائیں, تہجد کی نماز پڑھیں, فجر کے لیے اٹھیں. طواف نساء اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, اس کی کوئی روایت بھی نہیں ہے. اب یہ 11 کو جا کر طواف نساء کرتے ہیں, طواف نساء کی کوئی فضیلت نہیں, کوئی روایت نہیں. اب پانچواں یوم ہے, تاریخ کیا ہے؟ سب مل کر بولیں, تاریخ کیا ہے؟ 12. 12 کو کیا کرنا ہے؟ وہی آپ کو منا میں وقت بسر کرنا ہے, زوال کے بعد مغرب تک بلا کرات, مغرب کے بعد کرات کے ساتھ کنکری مارنی ہے, اور کوشش کرنا مغرب سے پہلے مار کر, اگر 13 کو نہیں رکنا تو چلے جائیں عزیزیہ یا مکہ, اور اگر نہیں بھی گئے تو 13 کی کنکری واجب نہیں. کب واجب ہوگی؟ آپ فجر تک رکے رہیں گے تو 13 کی کنکری مارنا واجب ہو جائے گا. آپ رمی سے فراغت کے بعد خیمے میں آ کر اپنے معمولات میں وقت گزاریں گے. اب 12 کو جانا چاہتے ہیں, کنکری مار کر ہوٹل جانا چاہتے ہیں, تو سب سامان ساتھ لے کر مت جائیے, کیونکہ پل کے پاس آپ کو روک لیا جائے گا, سامان ساتھ نہیں جانے دیا جائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ گروپ جائے 8 کا 10 کا, سامان ساتھ لے جائے تاکہ واپس خیمے تک سامان اٹھانے نہیں جانا پڑے, اور شیطان سے کہیں دور ایک آدمی کو سامان کے ساتھ کھڑا رکھ دیا جائے, اور باقی سب کنکری مار کر آ جائے, پھر وہ ایک شخص کنکری مار کر آ جائے, پھر اپنا اپنا سامان اٹھائیں اور کبری خالد پر چڑھیں اور عزیزہ کی طرف نکل جائیں, یہ ہو سکتا ہے. بہرحال 12 کی کنکری مار کر 12ویں شریف منعقد کر کے اور 13ویں کی رمی کرنی ہے تو رات وہاں رکیں, خیمے میں نہیں رکنے دیا جاتا, بعض مکتب والے نہیں رکنے دیتے, تو مسجد الخیف میں جا کر رک جائیں, اور مسجد الخیف میں بھی اب جا کر نفل پڑھیں, بڑا سرور آئے گا عبادت کا وہاں پر. 13 تاریخ کو صبح اشراق چاش کی نماز کے بعد رمی ہو سکتی ہے, لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ وہی افضل وقت زوال کے بعد کا ہے. پھر آپ واپس جائیں اپنے گھر کی طرف, ہوٹل کی طرف, اگر سواری میں جا رہے ہیں, اگر سواری میں جا رہے ہیں اور مکہ شریف جا رہے ہیں تو جنت المالا پر اتر جائیں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے وقت یہاں اترے تھے جنت المالا پر, تو یہاں اتر جائیں, فاتحہ پڑھیں, اور پھر آپ حرم شریف, یا تو مکہ شریف گئے یا عزیزیہ گئے, آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا, شکرانے کے نفل ادا کریں, کچھ صدقہ ادا کریں, حج کی قبولیت کے لیے توبہ اور استقامت کی دعا کریں, اور اب مکہ شریف جا کر اگر ممکن ہو تو شکرانے کا طواف کریں. اور ہم نے پچھلے سال یہ دیکھا تھا کہ 10 کی صبح سے سلے ہوئے کپڑوں میں بھی نیچے مطاف میں جانے دیا جاتا تھا, کیونکہ طواف زیارت تو سلے ہوئے کپڑوں میں ہوتا نا, تو سلے ہوئے کپڑوں میں بھی یکم محرم تک جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے میں بھی نیچے جانے دیا جاتا تھا, تو آپ شکرانے کے لیے آپ طواف کرنے کے لیے نیچے جا کر طواف کر لیں, اور نہیں تو آپ جوان آدمی ہیں اگر تو اوپر بھی طواف کر سکتے ہیں, تو آپ طواف کریں. اور اب صرف ایک واجب رہ گیا, حج کا ایک واجب رہ گیا, اور وہ ہے طواف وداع. ٹھیک ہے, عورتیں اگر انہوں نے طواف نہیں کیا, طواف زیارت نہیں کیا, فلائٹ اوپر آ گئی, فلائٹ منسوخ کرے گی, کوئی صورت نہیں چھوڑنے کی, طواف زیارت چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں. اگر واپس پاکستان چلی گئی, عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت حلال نہیں, فلائٹ منسوخ کرے گی. اور اگر اسی حالت میں اس نے طواف کے لیے کوشش کی, داخل ہو گئی مطاف میں اور طواف کیا, تو توبہ بھی کرے گی اور ایک اونٹ بھی کفارے میں ذبح کرے گی, توبہ بھی کرے گی. اونٹ ذبح کرنا ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی, لیکن طواف زیارت ہو جائے گا. اب اس کی اجازت میں نہیں دے رہا, نہ ہی کوئی عالم دین دیتا ہے, بس یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ اب بہت زیادہ مجبوری ہو گئی, فلائٹ بھی منسوخ نہیں ہو سکتی اور دن بھی پورے نہیں ہو رہے, تو بہت مجبوری ہے, قافلہ چھوٹ رہا ہے, اکیلے رہ نہیں سکتے, تو مجبوراً اگر جاتی ہے تو توبہ بھی کرے گی اور اونٹ بھی ذبح کرے گی حرم کے اندر. تمام باتیں مکمل ہو گئیں, ایک واجب باقی ہے, وہ ہے طواف وداع. کیا باقی ہے؟ طواف وداع. عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف وداع نہیں ہے, عمرے کے سفر پر جو جاتے ہیں ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے, حج کے سفر کرنے والوں کے لیے طواف وداع ہے. طواف وداع ایک طواف, ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر. ایک طواف باقی ہے طواف وداع. طواف زیارت کے بعد آپ کوئی ایک طواف بھی کر لیں, کسی نیت سے کریں, وہ طواف عمرے کا طواف نہ ہونا چاہیے, طواف ہو تو آپ کا طواف وداع ہو گیا, چاہے آپ نے طواف وداع کی نیت کی یا نہ کی. طواف زیارت کے بعد, حج کے طواف کے بعد کوئی ایک طواف بھی کر لیا, چاہے کسی نیت سے کیا, آپ کا طواف وداع ہو گیا. لیکن آخری دن اہتمام کے ساتھ, نیت کے ساتھ طواف وداع کرنا, روتے ہوئے, روتی صورت بناتے ہوئے اور خانہ کعبہ کے ایک ایک مقام کو یاد کرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, جگہ جگہ لکھتے ہوئے اور واپسی کی دعا کرتے ہوئے, پھر الٹے قدموں لوٹتے ہوئے, یہ تمام اہتمام کے ساتھ کرنا, یہ طواف وداع ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے. لیکن موقع نہیں ملا اور واپسی کا وقت آ گیا, تو آپ نے اگر طواف زیارت کے بعد ایک بھی طواف کر دیا ہے تو آپ کا طواف وداع ہو گیا. اب مدینہ شریف جن کا بعد میں ہے حج کے بعد, تو مدینہ شریف جانے سے پہلے طواف وداع کر لیں گے, کیونکہ واپس مکہ شریف نہیں آنے دیا جائے. عورتیں طواف زیارت کر لیتی ہیں اور عوارض نسوانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں, اب واپسی کا وقت ہو گیا, فلائٹ منسوخ نہیں کی جا سکتی, طواف وداع نہیں کیا, تو اس حالت میں عورتوں کو طواف وداع چھوڑنے کی اجازت ہے, طواف زیارت چھوڑنے کی اجازت ہے. طواف زیارت ہر حال میں فرض ہے, طواف زیارت کے بغیر حج نامکمل ہے, البتہ مجبوری کی صورت میں عورت طواف وداع چھوڑ سکتی ہے. طواف وداع اگر چھوڑ کے چلی گئی تو کوئی دم واجب نہیں ہوگا. رخصت کے وقت ایک طواف طواف وداع کی نیت سے کیجئے. آپ نے طواف وداع کر لیا اہتمام کے ساتھ, اب آپ کا پتہ چلا گیا یار ایک دو دن اور بڑھ گئے, تو اب واپس طواف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے, کوئی حرج نہیں, طواف وداع کے بعد بھی طواف کر سکتے ہیں. آپ کا حج مکمل ہو گیا, آپ شکرانے کے نوافل ادا کیجئے, مدینہ طیبہ جانے کی تیاری کیجئے, اور مدینہ طیبہ کے لیے جانے کے لیے جذب القلوب الی دیار المحبوب ضرور پڑھیے, تاریخ مدینہ ضرور پڑھیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 80 حج کیے تھے, اور بخاری شریف میں جو پورا باب باندھا ہوا ہے ان کے حج کے حوالے سے, ان کی سیرت ان کے حوال پڑھیے کہ انہوں نے کس طرح حج کیے, کس طرح انہوں نے سفر کیے مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے کے. آپ جو ہے وہ خاک حجاز کے نگہبان پڑھیے, آپ جو ہے وہ رفیق الحرمین کی آخری حکایات پڑھیے. یہ تمام چیزیں اگر آپ کو پڑھنی ہے, پی ڈی ایف میں چاہیے تو ہمارے کسی بھی بچے سے رابطہ کریں, آپ کو یہ تمام باتیں پی ڈی ایف میں پرووائڈ کر دیں گے. اور میں جتنے بھی گروپ لیڈر موجود ہیں ان سے رابطہ درخواست کروں گا, کہ وہ اپنا واٹس ایپ گروپ بنا لیں سفر میں بھی, تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے گروپ میں ڈال دیں, اور مسئلہ اپنے صحیح العقیدہ سنی عالم کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور وہاں سے جواب آ جائے. ہر کس ناقص سے مسئلہ پوچھا نہیں جاتا, ہر کسی سے مسئلہ سنا نہیں جاتا, بلکہ ہر کسی کو مسئلہ بیان بھی نہیں کیا جاتا. آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی تیاری کریں گے, انشاءاللہ کل ہم مدینہ طیبہ کا سفر کریں گے, اور اگر کوئی ضروری مسائل آپ کو درپیش ہوں تو آخری ایک گھنٹے میں ہم اس کا سیشن رکھتے ہیں سوال جواب کا, تو انشاءاللہ وہ رکھیں گے. آپ مطالعہ کیجئے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سے جرم جو ہیں وہ صرف مکروہ ہیں, کون کون سے جرم میں صدقہ ہوتا ہے, کون کون سے جرم میں جو ہے وہ دم واجب ہوتا ہے. اگر کوئی آپ میں سے احرام لایا ہے تو میں احرام باندھنے کا طریقہ بتا دوں. عورتیں جو ہیں وہ تب تک جا سکتی ہیں, باہر نکل سکتی ہیں تاکہ اختلاط نہ ہو, اور مردوں میں سے اگر کوئی احرام لایا ہو تو میں احرام باندھنے کا طریقہ بتا دوں. صحیح کہہ رہے تھے بھائی آپ, میں نے کہا تھا کوئی ایک فرد لانا, تو کہہ رہے تھے کہ اتنے سارے لائیں گے تو کیا ہوگا, میں نے کہا اتنے سارے لائیں گے تو سب واپس لے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ عجیب ہو گیا کہ کوئی ایک بھی نہیں لایا. کسی کے پاس بھی احرام نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے احرام. چلیں پھر کل احرام باندھنے کا طریقہ سیکھیں گے, اس کو ضرور سیکھ لیں. میں نے پہلے بھی کہا, واپس کہہ رہا ہوں, یہ لوگ سمجھتے ہیں صرف لپیٹ لینے کا نام احرام ہے, اگر لپیٹ لیں گے تو چل نہیں سکیں گے, پاؤں نہیں کھلیں گے, دلہن کی چال چلنا پڑے گا, اور سیڑھیاں تو بالکل نہیں چڑھ سکیں گے, اور تیز ہوا کی صورت میں سطر کھلنے کا بھی اندیشہ ہے. تو کل انشاءاللہ ہم احرام باندھنے کا طریقہ سیکھیں گے. پھر ہم قریب ہی ہیں نور مسجد میں, یہاں آپ کبھی بھی تشریف لے آئیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو تجربہ کار مل جائے گا. وہاں مفتی عطاء اللہ نعیمی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں, جنہوں نے تقریباً 18 حصے لکھے ہیں, 500 سے زیادہ حج کے حوالے سے مسائل, اور یہ مسائل کی اپلیکیشن بھی ہے, آپ اپنے موبائل میں ضرور اسے لوڈ کیجئے. آپ صرف سرچ کریں گے مسئلے کا کوئی لفظ لکھ کر تو آپ کو مسئلہ سامنے آ جائے گا, اسے آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں, شیئر بھی کر سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ 18 جلدوں پر مشتمل فتاوی حج و عمرہ اپلیکیشن کی صورت میں موبائل میں موجود ہے, اس کو آپ لوڈ کر لیں, بڑی آسانی ہو جاتی ہے کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنے میں. بھائی اگر عورت کو حیض آتا ہے اور ایام ختم ہو گئے, اس نے عمرہ کر لیا اور 10 دن سے پہلے پھر سے علامت ہو گئی ہے اس کی, اب کیا ہوگا, یہ کون سا طہر ہوا کہ جس میں اس نے عمرہ ادا کیا؟ ایک عجیب مسئلہ ہو گیا نا. تو آپ لکھیں فوراً اپلیکیشن میں, لکھیں طہر متخلل, تو فوراً جواب آ جائے گا, اس کو پڑھ لیں سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ کہ کیا کرنا ہے. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ فوراً صرف چٹکی بجاتے حل ہو جائیں گے آپ کے, اگر آپ کے پاس یہ اپلیکیشن موبائل میں لوڈ ہوگی, کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.